الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. میرے محترم دوستو، میرے عزیزو، میں نے قرآن کی تین آیتیں پڑھی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط دعوت اللہ ہے. دعوت اللہ کے بغیر یہ امت کسی بھی عمل سے افضل امت نہیں ہو سکتی. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کام میں لگنے کے بعد ہم پر جب اعمال کے دروازے کھلتے ہیں اور خیر کی راہیں اللہ رب العزت اس راستے کے جہد کی وجہ سے کھول دیتے ہیں، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو یہاں تک پہنچنے کے لیے ذریعہ تھا، اب ذریعہ کی ضرورت نہیں ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ یہ محنت تو خیر کے راستے معلوم کرنے اور تعلیم دین کے لیے تھی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عمل خیر یا کوئی عبادت وہ دعوت کا متبادل نہیں ہے، بلکہ تمام عبادات اور تمام علم اور جتنے اللہ تعالیٰ کے عوامل ہیں وہ دعوت کے ساتھ متلازم ہیں، دعوت کا متبادل نہیں ہے. اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ کام میں لگنے کے بعد اس کام کو یہ سمجھ کر چھوڑ نہ دیا جائے کہ ہمارے چلنے کے لیے جو اسباب اور راحتیں پہلے تھیں وہ اب نہیں ہیں، جو ساتھی پہلے تھے وہ اب نہیں ہیں. صرف ایک سال عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے راستے میں نکلنا نہ ہوا صرف اس لیے کہ مروان بن عبد الملک وہ جماعت کے ذمہ دار تھے. خیال یہ ہوا کہ میں پرانا ہوں یا نئے ہیں، میں بڑا ہوں یا چھوٹے ہیں، اس سال اگر خروج نہ کیا جائے تو کیا حرج ہے. ہمیشہ پچھتاتے تھے کہ میں نے اس سال کا خروج اللہ کے راستے کا کیوں چھوڑا، صرف اس لیے کہ میری جماعت کا ذمہ دار عمر میں یا رتبے میں اس سے چھوٹا تھا یا اس کی قدامت اس کا پرانا ہونا وہ میرے مقابلے میں پرانا نہیں تھا. ہمیشہ پچھتائے کہ میں نے اس سال کا خروج کیوں چھوڑا. مجھے آج یہ کرنا ہے کہ ساتھ اس کام میں لگ کر اگر عمل کی کسی ثابت پہنچ جاتے ہیں تو یہ سوچ کر دعوت کا کام چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو یہاں تک پہنچنے کے لیے ذریعہ تھا. نہیں میرے دوست عزیزو، اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط دعوت اللہ ہے. کسی بھی عمل خیر سے، یہ بات یاد رکھنا، کسی بھی عمل خیر کے کرنے سے دعوت اللہ کے بغیر یہ امت افضل امت نہیں ہو سکتی. ہمارے بہت سے ایسے بھی ساتھی ہوں گے جو اس بات کو غلو اور زیادتی سمجھ رہے ہوں گے. وجہ اس کی اصل میں یہ ہے کہ ہماری نظر سیرت پر نہیں ہے. اگر ہم سیرت پر گہری نظر ڈالیں تو ہمیں اپنی مسئولیت کا اور اس کام کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. یہ قول خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے انتم خیر امتین ہے تو ہم دعوت اللہ کے بغیر بھی خیر امت ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم خیر امتین, اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتین. اخرج الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اللہ رب العزت نے کنتم خیر امتین کہہ کر یہ فرما دیا کہ تمہارے افضل امت ہونے کی شرط اور اصل سبب وہ دعوت اللہ ہے. دعوت اللہ جسے کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کے عوامل کی طرف بلانا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی نواحی سے روکنا. اتنا معروف اور نہ منکر کا جب تک وہ طریقہ محنت زندہ نہ ہو جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا, اس وقت تک دعوت کا صحیح مفہوم اور دعوت کا اصل طریقہ دعوت کا وہ پورا نہیں ہوگا جب تک وہ طریقہ جہد نہ اختیار کیا جائے جو طریقہ جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. میں بات اسے عرض کر رہا ہوں کہ دین کی بات کے پہنچانے کے جتنے رواجی طریقے اس زمانے میں شروع ہو گئے وہ رواجی طریقے صحابہ کے طریقہ محنت کا قیامت تک بھی متبادل نہیں ہو سکتے. دیکھو میری بات یاد رکھیو, بات کے پہنچانے کا ہر طریقہ دعوت نہیں ہے. بات کے پہنچانے کا ہر طریقہ دعوت نہیں ہے. دعوت اللہ اس طریقہ محنت کو کہتے ہیں جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. اس طریقہ محنت پر جان کا مال کا وقت کا خرچ ہونا وہ صرف وہی دعوت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ہر طریقہ تبلیغ کو دعوت قرار دیں تو رفتہ رفتہ امت کے اندر سے وہ طریقہ جہد ختم ہو جائے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کرایا ہے. میں یہ بہت اسی بنیادی بات کر رہا صرف اس غلط فہمی کی وجہ سے گشت متاثر ہوں گے, ملاقاتیں متاثر ہوں گی, کیونکہ دعوت کی لائن کی جتنی بھی اذیتیں ہیں وہ ساری اذیتیں صحابہ کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں ہیں. میں یہ اصل میں بات اسلام الدین نے بار بار عرض کر رہا کہ اب رواجی چیزوں کے ذریعے بات کے پہنچانے کو دعوت کا متبادل سمجھا جانے لگا ہے اور یہ بات پیدا ہونے لگی ہے کہ بھئی دین زندگی میں دین کا آنا مقصود ہے وہ کسی بھی راستے سے آ جائے. دین کا آنا زندگی میں مقصود ہے وہ کسی بھی راستے سے آ جائے. حالانکہ ہم سمجھتے تھے جتنی صحابہ کی مشابہت ہوگی محنت میں اتنی ہی تربیت اور اتنی اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی. اس لیے بات یاد رکھو کہ دعوت کہتے ہیں صحابہ اکرام کے طریقہ محنت کو. دعوت کہتے ہیں صحابہ اکرام کے طریقہ محنت کو. وہ طریقہ محنت مطلوب ہے. اس طریقہ محنت کو خود آنا, اس طریقہ محنت پر امت کو لانا, وہ طریقہ محنت مطلوب ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کی آیت کا تو مفہوم سیدھا یہی ہے. آیت حضرت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے انتم خیر امتین تب تو ہم دعوت اللہ کے بغیر بھی خیر امت ہوتے. کہ اللہ فرماتے کہ صحابہ تم افضل امت ہو, یہ امت افضل امت ہے, لیکن اللہ نے اس امت کے افضل امت ہونے کی شرط بیان کر دی ہے, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس لیے ہمیں اپنے دن سے اس بات کا یقین ہو کہ اعمال دعوت اعمال عبادت میں اور ایمان میں ترقی کے لیے ہیں, وہ تو مولانا الیاس صاحب کا محفوظ ہے کہ اعمال دعوت صرف تعلیم دین کے لیے نہیں ہے. ابھی تک ہمارا عام مجمع یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے راستے کے نقل و حرکت و خروج یہ عمل سیکھنے کے لیے ہے. ہم تشکیل بھی اسی بنیاد پر کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تعلیم دین کے لیے نکلے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ تعلیم دین محدود ہے لیکن ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنا اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور امت لا محدود ہے, ایک ایک امتی کو ایمان اعمال صالحہ پر لانا یہ اتنا بڑا میدان ہے کہ اس سے کام کرنے والوں کو فرصت نہ ہونی چاہیے. اگر کام صرف تعلیم دین کے لیے ہے تو علم محدود ہے, وہاں ریاست مسئلہ میں چھپا ہوا ہے اور بہت بہت سے مکاتب میں چھپا ہوا ہے. حضرت سمجھتے تھے میرے اس کام کا مقصد کلمہ نماز کو صحیح کرنا نہیں ہے, حضرت کے مختلف مسئلہ میں چھپا ہوا ہے کہ میرے اس کام کا مقصد کلمہ نماز کا صحیح کرنا نہیں ہے بلکہ میرے اس کام کا مقصد کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا ہے. اعمال دعوت اعمال عبادت میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں. اعمال دعوت اعمال عبادت میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں. دعوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اشتغال سے دنیاوی اشتغال سے جو ایمان اعمال کے اندر ضعف آتا ہے اس ضعف کو دعوت کی نقل و حرکت اور اللہ کے عامل کی طرف بلا کر اس ضعف کو ختم کیا جائے. اس کے لیے ہر نیا پرانا محتاج ہے, اس کے لیے ہر نیا پرانا محتاج ہے نکلنے کا. میں اس لیے کر رہا کہ کام جا رہا ہے تنظیم کی طرف. اب ہماری نقل و حرکت محض نئے لوگوں کو بات پہنچانے اور کسی تقاضے کو پورا کرنے کی کسی تقاضے کو پورا کرنے پر آ رہی ہے. یہ ہمارے لیے تنزلی کا سبب ہے. ہماری ابھی نقل و حرکت اپنے ایمان و اعمال کے کمال کے لیے ختم ہوتی جا رہی ہے اور کام کے تقاضوں کی وجہ سے پھرنا ہو رہا ہے. کام کرنے والوں سے کام لینے والوں میں تو شکایت صرف اس لیے ہے کہ ہمیں تقاضے پر چلاتے ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ جب خود چلنے کا تقاضا ختم ہو جائے گا تو باہر کے خارجی تقاضوں پر یہ کب تک چلے گا. اس لیے بات اچھی طرح یاد رکھو, اللہ کے راستے کا خروج اور نقل و حرکت اپنے ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. اللہ تعالی نے بھی قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے کا نفر, اول تو بات یہ ہے کہ بھئی صحابہ کے نفر کا مقصد محض قتال نہیں ہے. صحابہ کرام کے نفر کا مقصد محض قتال نہیں ہے. اکثر نفر و غزوات وہ ہیں جس میں قتال پیش ہی نہیں آیا. میں کہا کرتا ہوں کہ قتال انتہائی جہاد ہے, ابتدائی جہاد نہیں ہے, بلکہ اللہ کے راستے کا نفر و خروج وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہے. اللہ کے راستے کا جو نفر ہے وہ تو ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان والے سب ایک ساتھ نکل جائیں, بلکہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک جماعت ایمان والوں کی نکلے اللہ کے راستے میں, کیوں نکلے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, کہ یہ تو ان کی اپنی ذات کے لیے نفر ہے کہ وہ اپنے دین کے اندر تفقہ پیدا کریں. عجیب بات ہے کہ آیت سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ آیت لازم بھی ہے متعدی بھی ہے. لازم تو ہے دائی کے لیے, متعدی ہے مدعو کے لیے کہ نکلے اللہ کے راستے میں اپنے دین میں تفقہ پیدا کرنے کے لیے. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, اور واپس آ کر ڈرائے مقامی لوگوں کو اللہ کی نواحی سے تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو. اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مقامی لوگوں کو اللہ کی وعیدوں سے ڈرانے کے لیے اور مقامی لوگوں کو اللہ کے عوام پر ڈرانے کے لیے ڈرانے والوں کا نکلنا کیا ضروری ہے, یہ بغیر نکلے بھی تو ڈرا سکتے ہیں. آج کل ہمارے سب کے ذہنوں میں ایک بات یہ بیٹھ گئی ہے کہ ایک آدمی اگر دین کا کام کر رہا ہے تو یہی تو مطلوب ہے, اگر نفر کے بغیر کر رہا ہے تو کیا حرج ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بات مؤثر جب ہوگی, اس کا ڈرانا مؤثر جب ہوگا, دیکھو قرآن کی آیت کا ترجمہ, اس کا ڈرانا مؤثر جب ہوگا, جب یہ اللہ کے راستے میں نکلے پھر واپس آ کر ڈراوے. لکھا علماء نے اس میں بل ينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. یہ اللہ کے راستے میں نکلیں اور واپس آ کر ڈرانے مقامی لوگوں کو. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے ہماری بات کے اندر وہ اثر باقی رہے گا جس سے دوسروں کے اندر بات دوسرے میں اثر پیدا ہو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کام اصل بنیادی کام وہ انفرادی دعوت ہے. اصل بنیادی کام انفرادی دعوت ہے. جتنا ہمارا انفرادی دعوت میں مشغول ہونا زیادہ ہوگا, یعنی میں سچی کہتا ہوں کہ سارے کام کرنے والوں کے اختلافات اور سارے آپس کی دوری کا واحد علاج ہے کہ ہمارا اپنی ذات سے انفرادی دعوت میں استعمال زیادہ ہو جائے. جب انفرادی دعوت کا اشتغال کم ہو جاتا ہے, جیسے ہی عبید بن عبداللہ بن عبید بن سلول نے کہا کہ عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے, صحابہ میں دو دو تین تین بیٹھ گئے سوچنے کے لیے کہ آخر کون عزت والے ہیں, کون ذلت والے ہیں, کون کسے نکالے گا, یہ بات کیوں کہی گئی. جب آپ نے دیکھا کہ میرے صحابہ ایک خارجی بات میں مشغول ہو گئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنا چلایا کہ ایک ساتھ اتنا چلنا پوری سیرت میں ثابت نہیں ہے. صرف اس لیے کہ اس وقت صحابہ کا ذہن اس چیز سے ہٹ جائے, بغیر تقاضے کے تقاضا پیدا کیا اور اتنا چلایا صحابہ کو کہ صحابہ تھک کر چور ہو گئے اور جو اپنی سواری سے اترا وہی لیٹ کے سو گیا. کہ آپ نے چلائے اس لیے تاکہ سفر کی وجہ سے یہ آپس میں یہ باتیں نہ کریں. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انفرادی دعوت کو بڑھا دیں. ہم نے زہرے کا استعمال جتنا انفرادی دعوت میں ہوگا اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. انفرادی دعوت میں اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں ہیں, اور غیبی نصرت کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کے خیال میں یہ ہے کہ کام کرنے والوں کی ضروریات کا ظاہر کے خلاف پورا ہو جانا یہ غیبی نصرت نہیں, ہرگز نہیں. یہ سماتے تھے یہ نصرتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو گئی تھی, ابھی نبوت بھی نہیں دعوت بھی نہیں. یہ برکتیں تو آپ کی پیدائش سے شروع ہو گئی تھی. غیبی نصرت ظاہر کے خلاف ضرورت کا پورا ہونا نہیں ہے, بلکہ غیبی نصرت دائی کا اپنے مقصد میں ظاہر کے خلاف کامیاب ہونا ہے. دائی کا اپنے مقصد میں ظاہر کے خلاف کامیاب ہونا یہ نصرت ہے. دائی کی ضرورت کا پورا ہونا یہ غیبی نصرت نہیں ہے. میں ذرا غور کرنا بات کروں, دائی کے ساتھ اللہ کی وہ مدد ہو جس سے غیر اسلام کے قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں, اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں. یا تو وہ مغلوب ہو کے اسلام میں داخل ہو جائیں, یا مرعوب ہو کے اسلام میں داخل ہو جائیں, اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں. اور یہ غیبی نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ ہے. جتنا زیادہ ساتھیوں کا اشتغال اور ان کی مشغولی انفرادی دعوت میں رہے گی, بس یہی دعوت ہے اور یہی ہر مسئلے کا حل ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے صحابہ کے ساتھ, ایک دیہاتی اپنے گھر کی طرف چلتا ہوا نظر آیا جاتا ہوا, آپ آگے بڑھ کر اس کے راستے پر آ گئے. کیونکہ دائی خود پہل کرتا ہے, کبھی بھی اس بات کا خیال نہ آئے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں, کیونکہ دائی طالب ہے, امت مطلوب ہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت واقعات ہیں جس میں آپ نے خود پہل کی دعوت دینے کے لیے, آپ خود بڑھے دوسرے کی طرف. تو آپ آگے بڑھے اس کے راستے پر آ گئے. جب وہ قریب سے گزرنے لگا تو آپ نے اس کو اپنی رسالت کی دعوت دی. اس نے کہا کہ آپ کے رسول ہونے پر کون گواہ ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ غیبی نصرت اسرائی دعوت کے ساتھ ہے. آپ نے اس کو دعوت دی, اس نے کہا کہ آپ کی رسالت پر کون گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے نہیں فرمایا میرے صحابہ گواہی دیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا اس وادی کے کنارے میں جو درخت کھڑا ہوا یہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہ درخت وہیں سے زمین پھاڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور تین مرتبہ آپ نے اسے گواہی دی. تین مرتبہ درخت نے گواہی دی بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر وہ درخت ان جگہ واپس چلا گیا. حضور اکرم دیہاتی نے اسلام قبول کر لیا. میرے دوستو عزیزو, یہ ہے وہ غیبی نصرت جو انفرادی دعوت کے ساتھ ہے. اس لیے انفرادی دعوت میں کی مشغولی کو زیادہ بڑھاؤ. اس وقت ہمارے پاس یہ حجاج کی آمد یہ ایک ایسا میدان ہے, واقعی اتنا بڑا میدان ہے محنت کا کہ ہم میں سے کسی کو اس سے فرصت نہیں ہونی چاہیے. اتنا بڑا میدان ہے اس وقت, اور اب یہ اس وقت نہیں, اب تو یہ میدان آپ کے یہاں 12 مہینے کا ہو گیا. جب تک ہمارے دل کا اندر کا یقین یہ نہ ہو کہ اسرائی دعوت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, سمجھتے تھے جتنے برے سے برے حال کے پاس جاؤ گے اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ قریب پاؤ گے. یہاں تو اللہ مجھے معاف فرماوے, ساتھیوں کا جذبہ یہ ہے کہ کسی طرح خواص کو کام میں لگا دو, کسی طرح خواص کو کام میں لگا دو. یہ سچی عرض کرتا ہوں, خواص سے ملاقاتیں اور خواص کو کام کا قائل کرنا اس میں اللہ کی وہ مدد نہیں ہے جو انتہائی قسمہ پرس اور بدحال لوگوں کے پاس جانے میں اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامتیں براہ راست فرمائیں گے بغیر کسی ترجمان کے, براہ راست فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا ہوا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں ننگا ہوا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا, میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے کہ اے اللہ آج کھلانے والے, پلانے والے, پہنانے والے, شفا دینے والے, آپ کیسے بیمار ہو جاتے, آپ کیسے ننگے ہو جاتے, آپ کیسے بھوکے ہو جاتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا کہ فلاں ننگے کے پاس جاتے تو مجھے وہاں پاتا, اور فلاں بھوکے کے پاس جاتے تو مجھے وہاں پاتا. آج کل ہماری طبیعتیں اس طرف جا رہی ہیں کہ اگر خواص اور بڑے لوگ اس کام سے جڑ جائیں تو اللہ کی مدد آ جائے گی اور کام کھل جائے گا. حالانکہ کام کا کھلنا تو اللہ کی مدد سے ہے, اور اللہ تعالی کی مدد وہ عمومی محنت میں ہے, عمومی محنت میں ہے. اللہ کی مدد جس نبی سے بھی اس کا مطالبہ کیا گیا کہ آپ خواص کو جوڑ لیجئے اور عوام کو ذرا ایک طرف کر دیجئے, جس نبی سے بھی اس کا مطالبہ کیا گیا کہ آپ خواص کو جوڑ لیجئے, عوام کو ایک طرف کر دیجئے, آپ کے ماننے والے ایک طرف ہو جائیں اور نہ ماننے والے آپ کے قریب آ جائیں, کیونکہ یہ تو آپ کے مان چکے ہیں, اب ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب تو مسئلہ ان کا ہے جو مانتے نہیں ہیں. تو نبی نے جواب یہ دیا کہ اگر میں نے ان کو ہٹا دیا ان کی وجہ سے, ماننے والوں کو ہٹا دیا نہ ماننے والے کی وجہ سے, اور نہ ماننے والوں کی طرف توجہ زیادہ کر لی ماننے والوں کے مقابلے میں, تو میری مدد پھر اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں کریں گے. انبیاء علیہ السلام یقین رکھتے ہیں اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا جو اصل سرمایہ اور سبب ہے وہ یہ عوام الناس ہے. ایک مرتبہ رؤسائے مشرکین نے مطالبہ کیا آپ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک جوڑ رکھا جائے. میں کہا کرتا ہوں نظام الدین بہت اہتمام سے, میں نے کہا یہ خواص کا جوڑ, خواص کا جوڑ اس نے ہماری نظریں یعنی عوام سے ایسی پھیر دی اور عمومی کام کے درجے کو نیچے کر دیا اور خصوصیت کو اوپر کر دیا ہے. کے روزہ ہے مشیر نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہ فقراء صحابہ سلمان بلال صہیب یہ نہیں ہوں گے. آپ کو خیال یہ ہوا کہ کیا حرج ہے اگر خواص میں یا میری بات سن لیں اور میری بات مان لیں, کیونکہ ان کے لیے آپ کی ایمان کی حرص ہے. یہ تو نعوذ باللہ ہے نہیں کہ آپ ان سے اس کے علاوہ کچھ اور جاتے ہیں. آپ صرف ان کے ایمان لانے کی حرص میں کہ ایمان لے آئیں کسی طرح بات سن لیں, آپ نے جو ایسا ہے مشرکین کا جوڑ شروع کیا اور ہمیں صحابہ نے فرما دیا کہ جس وقت یہ آئے اس وقت نہ آیا کرو. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں آپ لکھ کر دیجئے کہ جس وقت ہم آئیں گے یہ آپ کے صحابہ نہیں آئیں گے. میں علی لکھو تحریر صحیح لکھی گئی دستخط کیے گئے اور طے ہو گیا کہ یہ وقت روزہ مشرکین کا ہے. وہ لوگ آئے آ کر بیٹھے, بات آپ نے شروع کی, ان سے بات کرنی شروع کی. ابھی بات شروع ہوئی تھی کہ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم وہ آ گئے اسی کے دروازے پر اور وہیں سے چیخے, نندے تھے نظر آتا نہیں تھا, وہیں سے چیخے علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ. اب بس آپ کو غصہ آیا ان کے آنے پر کہ جب کہہ دیا گیا کہ اس وقت تم لوگ مت آیا کرو, یہ خواص کا جوڑ ہو رہا ہے, تم اس وقت کیوں آئے؟ ادھر تو آپ کو ناگواری ہوئی ان کے آنے پر, ادھر جبرائیل آئے آپ لے کر کہنے کی جی جو شوق سے رغبت سے سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اس سے تو آپ نے آپ کی پیشانی بند پڑ گئے, آپ کو ناگواری ہوئی, آپ نے چہرہ کھٹا کر لیا اس کی طرف سے, اور جو سننا نہیں چاہتے ان کی لیے آپ کوشش میں ہیں. آپ پر اللہ کی تنبیہ ہوئی اس پر. میں علی کہاں ہو کاغذ کہ یہ ہے کہ پھاڑ دو اسے, ہمارے ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے. آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان رکھیے جمع کر جو دن رات اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں لگے رہتے ہیں, اس کی خوشی میں لگے رہتے ہیں. یعنی میں ایک مثال کے طور پر یاد کیا کہ آج کل مزاج یہ بن گیا ہے, اور واقعی ہمارا تو میدان محنت ہی عوام ہے, اس لیے کہ باطل کا میدان محنت ہی عوام ہے. باطل کا میدان محنت عوام ہے, باطل کا میدان محنت خواص نہیں ہے. باطل کا میدان محنت عوام ہے. سمجھتے تھے ارتداد کے تین اسباب ہیں, جہالت, فرصت اور غربت, اور باطل انہی تین چیزوں کو اصل سمجھتا ہے اپنی طرف لے جانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے. سب سے زیادہ باطل کی توجہ غربا پر اور جہلا پر اور فارغین پر. جو فارغ ہیں وہ, یہ جو جاہل ہیں انہیں اپنا دین پڑھا دو, اپنا مذہب پڑھا دو. جو فقرا ہیں انہیں لالچ کے راستے سے گمراہ کرو. وہ جو فارغ ہیں انہیں اپنے کام میں مشغول کرو. اس لیے بات یاد رکھو کہ ہماری تو محنت کا میدان سب سے پہلے عوام الناس ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ انفرادی دعوت میں ہمارے ساتھیوں کا تو ایسا اشتغال ہو, اور واقعی اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے, کیونکہ دائیں کی ترقی بھی اسی میں ہے, حفاظت بھی اسی میں ہے. دائیں کی ترقی بھی اسی میں ہے اور حفاظت بھی اسی میں ہے کہ جتنا ہو سکے اپنا اشتغال اس سے دعوت کا بڑھاؤ. اس میں داعی کی ترقی بھی ہے اور اس میں داعی کی حفاظت بھی ہے. یہ سارے مسائل کا حل ہے اسرائی دعوت. اتنا بڑا میدان ہے محنت کا. اور دیکھو حرمین میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے انوارات وہ قیامت تک کے لیے موجود ہیں, وہ کبھی ظاہر نہیں ہوں گے, وہ کبھی ظاہر نہیں ہوں گے, چاہے دنیا اور دنیا کا گند یہاں کتنا بھی آ جائے, وہ کبھی ظاہر نہیں ہوں گے, کبھی ختم نہیں ہوں گے. وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. حرمین سے انبیاء اور صحابہ کی محنت کے آثار کبھی ختم نہیں ہوں گے, وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں, وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے کیا ایک عام ایمان والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اور اس کے عمل کے اثر کو بھی ضائع نہیں کرتے, اس کے عمل کے اثر کو ضائع نہیں کرتے. انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کے محنت کے آثار کبھی ضائع ہونے والے نہیں ہیں, وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. یہاں کی گلیوں میں اور یہاں کے راستوں میں جب بھی گشت کیا کرو اس غرض سے کیا کرو تاکہ کام تنظیم نہ بنے بلکہ دعوت باقی رہے, اور جتنا ہو سکے ملاقاتیں پیدل کیا کرو, مجبوری میں گاڑی استعمال کرو, مجبوری میں گاڑی استعمال کرو, ورنہ حرم کے ارد گرد کو ہمیں پیدل یہاں تک ہو سکے اس غرض سے بالکل کہ میں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی محنت سے آثار تلاش کرنا چاہتا ہوں جتنا ہو سکے. اس سے ہماری دعوت کے اندر وہ نور آئے گا, دعوت میں وہ نور آئے گا جو انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی محنت کے انوارات یہاں پوشیدہ ہیں. ورنہ میں سچی کہتا ہوں کہ اب عام مسلمان کا اور پڑھے لکھے مسلمانوں کا بھی ذہن مکہ مدینے میں صرف کمانے کے نیت سے آنے کا ہے, عام ذہن ہے. ہم سمجھتے تھے مکہ مدینے میں کمانے کی نیت سے آنے سے بڑا کمینہ پن کوئی نہیں, سب سے بڑا کمینہ پن ہے یہ کہ آدمی مکہ میں کمانے کی نیت سے آوے, اس سے بڑا کمینہ پن کوئی نہیں, اس سے بڑا کمینہ پن کوئی نہیں. یہاں آنے کی غرض کا بدل جانا, اس نے ہی یہاں کے سارے اسرار کو چھپایا ہوا ہے, یہ پکی بات ہے. یہاں کے جتنے اسرار ہیں اور یہاں کے جتنے انوارات ہیں اور جتنے انبیاء اور صحابہ کی محنت کے اثرات ہیں, صرف آنے والوں کی نیت کی خرابی نے اس کو ان سے چھپایا ہوا ہے. جس دن ہماری نیتیں بدل گئی یہاں کے قیام کی, اس لیے کہ امام صاحب نے یہاں کا قیام مکرو لکھا ہے, یہاں کا قیام مکرو لکھا ہے کہ یہاں آؤ زیارت کیے اور چلے جاؤ, یہاں قیام مکرو لکھا ہے. کیوں؟ پھر یہاں قیام کرے گا وہ حرمین کی وہ عظمت اور حرمین کا وہ احترام اور حرمین سے وہ استفادہ نہیں کر سکے گا جو یہاں سے دور رہ کر کرنے والا کر سکتا ہے. کیا بات ہے؟ کیوں مغلو لکھا؟ کہ اس کی کراہت کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں کی اصل سوغات انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے آثار یہاں رکھے ہیں, یہ اگر یہاں آئیں گے تو ان کی نیتیں اس آثار کو ان سے چھپا دیں گے. اس لیے مکہ مدینے میں کمانے کی نیت سے آنے سے بڑا کمینہ پن کوئی نہیں, سب سے بڑے کمینہ پن کی بات ہے کہ جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے امت کی ہدایت کی جگہ بنایا ہو, ادھر لنداز یہ تو لوگوں کی ہدایت کی جگہ ہے کہ یہاں سے ہدایت لو, اور یہاں لوگ آنے دلے کی غرض کے لیے, یہ تو اشغال یہاں رہنے کا بہانہ ہے. یہاں رہنے والوں کی ذمہ داری سارے عالم سے اونچی ہے, یہاں رہنے والوں کی ذمہ داری سارے عالم سے اونچی ہے, اور جس کی ذمہ داری اونچی ہے اس سے سوال بھی اونچا ہوگا, سوال بھی اونچا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کسی کو کسی خیر کا موقع دے دیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس نعمت کا حساب بھی ایسا ہی کہتے ہیں. یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ ہم نے تمہیں یہاں رکھا تھا, تم نے یہاں کیا کیا, یہ مرکزی جگہ ہے اور سارا عالم کھینچ کر آپ کے پاس آ رہا ہے, سارا عالم کھینچ کے یہاں آ رہا ہے, اگر یہ مجمع یہاں سے دعوت کو لے کر نہیں جاتا تو دیکھو میرے دوست عزیزو پھر یہاں ہم سے حساب بھی, کیونکہ حساب ہوتا ہے نعمت کے اعتبار سے, حساب ہوتا ہے نعمت کے اعتبار سے, جتنی اونچی نعمت دیں گے اتنا ان کا حساب ہوگا, جتنی اونچی نعمت ہے اتنا ان کا حساب ہوگا. اللہ نے تو صحابہ سے فرما دیا نا, آپ کو لے گیا ان سے دبا لو یہ سب قوم غیر رکھوں, اگر تم نہیں کرو گے تو ہم کام دوسروں سے لیں گے. اسے میں نے آج کی ہے بات بنیادی, افراد دعوت کی طرح اپنے مجلوں کو متوجہ کرو, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے مجلے کو اپنے عملے کو انفرادی دعوت میں لگاؤ, یہی ہماری ترقی ہے اور یہی ہمارے اعمال ایمان کی ترقی ہے اور اسی میں ہماری حفاظت ہے اور اسی میں کام کی بھی ترقی ہے, کام کی بھی اسی میں ترقی ہے کہ انفرادی دعوت بڑھاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ, اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. کہ قبولیت کے اسباب کیا ہیں, قبولیت کے اسباب کیا ہیں, کہ قبولیت کے اسباب تین ہیں بس, صفات قبولیت, اخلاص اور قربانی. یہ تین چیزیں ہیں صفات قبولیت, صفات قبولیت, اخلاص اور قربانی, یہ تین چیزیں صفات قبولیت, یہ تین چیزیں اسباب قبولیت ہیں. سب سے پہلی چیز صفات قبولیت, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قابلیت پر نہیں دیتے, مالی عقلی علمی ان کو کوئی دخل نہیں اس کام کے کرنے میں, مالی قابلیت ہے, عقلی قابلیت ہے, علمی قابلیت ہے, کوئی دخل نہیں ہے. سچی بات ہے, بڑے بڑے مال والے محروم ہیں اور بڑے بڑے فقراء اس کام میں آگے ہیں اور بڑے بڑے علمی صلاحیت والے پیچھے ہیں اور عوام سے اللہ کام لے رہے ہیں. جی ہاں, اور بڑی بڑی عقل رکھنے والے, بڑے بڑے نقشے بنانے والے, وہ منشرہ نہیں ہے کام سے, اور اللہ تعالیٰ بہت ایسے لوگوں سے کام لے رہے ہیں جنہیں لوگ کسی قابل نہیں سمجھتے. مسئلہ کیونکہ قابلیت پر نہیں ہے, بلکہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے, صحیح حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے, منتخب میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام قابلیت پر نہیں دیتے, اللہ لوگوں سے یہ کام میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, حدیث کے الفاظ ذہن میں نہیں ہے, مفہوم یہی ہے, پکی بات ہے, میری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کسی کی قابلیت پر نہیں دیتے, بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کام قبولیت پر لیتے ہیں, کیونکہ قابلیت کا تعلق تو مخلوق کے ساتھ ہے اور قبولیت کا تعلق خالق کے ساتھ ہے, اتنا فرق ہے. آسمان پر اعلان ہوتا ہے فرشتوں میں کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں, فرشتے تم اسے محبت کرو, پھر وہ اعلان آسمان سے دنیا میں اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ایسے لوگوں کی محبت ڈال دیتے ہیں. تو میں نے ایک بات پہلی بات عرض کی ہے کہ صفات قبولیت پیدا کرو, صفات قبولیت, کہ صفات قبولیت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے اس کام میں, وہ یہ ہے کہ ہماری ذاتی زندگیاں نمونہ بنے. یہ پہلا مطالبہ ہے کام کرنے والے کو, خصوصا ان کی ذاتی زندگیاں نمونہ بنے. اور سمجھتے تھے کہ لوگوں کی نظر تمہاری نمازوں پر, تمہارے ذکر تلاوت پر, تمہاری عبادت پر, تمہارے چلے چار مہینوں پر بھی نہیں ہوں گی, یہ کتنا پھرے ہوئے ہیں, یہ کتنا چلتے ہیں یا نہیں, کہ لوگوں کی نظریں تو ان چیزوں پر ہوں گی جو تمہارے اور عوام کے درمیان میں ہیں, تمہارے معاملات اور تمہارا معاشرہ اور تمہارے اخلاق, اس پر لوگوں کی نظر ہوگی. تمہاری عبادت کیسی ہے، تمہاری نماز کیسی ہے، تمہارا راتوں کا رونا کیسا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھے گا. اور اگر دیکھے گا بھی تو ماشاءاللہ کہے گا بس زیادہ نہیں. کام کرنے والوں کی اجتماعی زندگی کیسی ہے؟ اجتماعی زندگی کے لیے تین چیزیں ہیں، اخلاق، معاملات اور معاشرہ. یہ اجتماعی چیزیں ہیں. بس عبادت تمہارے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، تم جانو تمہارا اللہ جانے. لیکن معاملات، اخلاق اور معاشرہ، یہ تین چیزیں وہ ہیں جس سے تمہارا امت کا واسطہ پڑے گا. صرف یہی تین چیزیں ہیں جس نے غیروں کو اسلام سکھلایا ہے. صرف تین چیزیں ہیں جس نے غیروں کو اسلام سکھلایا ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اس لیے پہلا سوال کام کرنے والوں سے اس کا ہے کہ ان کی ذاتی زندگیاں کیسی ہیں. فرماتے تھے میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، جتنا سنتوں کا اتباع ہوگا اتنا کام آگے بڑھے گا. یعنی کام آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سے بڑھے گا، کہ اللہ ہم سے کام اتنا لیں گے جتنا ہمیں اتباع سنت ہوگا، ورنہ اللہ کام جتنے سے لیں گے. اتباع سنت یہ ساری ولایتوں کی چوٹی ہے. لوگ تو کثرت ذکر کو تصوف سمجھتے ہیں، یہ خیال غلط ہے. تصوف کا خلاصہ کثرت ذکر نہیں ہے، بلکہ تصوف کا خلاصہ اتباع سنت ہے. کیا ہے؟ اتباع سنت. یہ سارے تصوف کا خلاصہ اور ساری ولایتوں کی چوٹی ہے اتباع سنت. اتباع سنت ہے اصل چیز، کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا سبب ہی یہی ہے اتباع سنت. تو میں نے عرض کیا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امامت کا کام ان سے لیتے ہیں جو صفات جو اللہ چاہنے والی احکام کو پورا کر کے دکھلا ہوں. اللہ کام ان سے لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اور دستور کے خلاف اللہ نہیں کرتے. مجھے اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے احکام میں اور بہت سی اطلاعات میں ڈالا، انہوں نے اطلاعات کو پورا کر کے دکھلا دیا. تو ہم نے کہا انی جاعلک کا لنا سی اماموں. امام اس کو نہیں کہتے چار اگر نماز پڑھا دیں، وہ تو نماز کے امام ہے. امام کا تصور سے نماز تک ہے، کیونکہ دین کا تصور سے صرف نماز تک ہے. امام اس کو کہتے ہیں، امام کہتے ہیں پیشوائے دین کو. امام کسے کہتے ہیں؟ پیشوائے دین کو. اللہ تعالی یہ کام ان لوگوں سے لیں گے جن کی زندگی احکام کے اعتبار سے بھی نمونہ ہو، اور اطلاعات کے اعتبار سے وہ قربانی پوری کر کے نکلا دیں. یہ پہلی بات. دوسری بات میں نے آج کی تھی اخلاص. کیا اخلاص؟ دیکھو بہت آسان بات ہے کہ قربانیاں دینے والوں کو اللہ تعالی کسی موقع پر اس چیز سے محروم کریں گے جو چیز قربانی دینے والوں کو ملنی چاہیے تھی. دیکھو میری بات کو ذرا غور کرنا. اللہ تعالی کام کرنے والوں کے اخلاص کا دنیا میں امتحان لیتے ہیں کہ انہیں کسی ایسی خیر سے محروم کریں گے جو خیر ان کو ملنی چاہیے تھی، جس کے وہ حقدار تھے، اس سے محروم کریں دیکھنے کے لیے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں. اس امتحان سے اللہ نے صحابہ کو بھی گزارا ہے. اس امتحان سے اللہ نے صحابہ کو بھی گزارا ہے. سنو، ایک وقت آئے گا ایسا ہر ایک پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک خیر سے محروم کریں گے. دیکھنے کے لیے کہ یہ مخلص ہے یا نہیں. بس اگر یہ مخلص ہیں تو یہ خیر کے نہ ملنے میں ایک انچ بھی کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اگر یہ مخلص نہ ہوئے تو یہ کام سے بڑھ جائیں گے, یہ پکی بات ہے, یہ کام سے بڑھ جائیں گے. انہیں اختلاف بٹھا دے گا, انہیں اثار نہ کرنا بٹھا دے گا, کہ لوگ انہیں آگے نہیں رکھیں گے, یہ بٹھا دے گا ان کو کام سے. ان کو کھانے پہ نہیں پوچھا جائے گا, مشے میں نہیں پوچھا جائے گا, یہ کام سے بڑھ جائیں گے. کہ ہماری قربانیاں یہ تھیں اور ہمیں نہیں پوچھا گیا, دیکھو میں سال سے بڑھ گیا ہوں. اس امتحان سے سب کو گزاریں گے اللہ تعالیٰ, یہ یقینی بات ہے, سب کو گزاریں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. کہ اللہ نے صاف فرما دیا نا, احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, ایسے تو ہوگا ہی نہیں. کہ آمنا کیا مطلب, آمنا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایمان لے آئے, آمنا کا مطلب ہے یہاں اطعنا, اتباع کامل کو کہتے ہیں. اتباع کامل کو کہتے ہیں. آمنا کا مطلب یہاں ایمان والے نہیں ہے, ہم ایمان لے آئے. آمنا کا مطلب ہے اطعنا, کہ ہم اطاعت کرنے والے ہیں. تو جو کہیں گے نا ہم نے ہمیں اطاعت کی ہے, کہ ہم ان کے امتحان لیں گے. اس لیے صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے ماننے پر بیعت کی ہے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطاعا, کیسے کہ دل چاہے یا نہ چاہے, اس پر بھی بیعت کی ہے ماننے کی, اور اس پر بھی بیعت کی ہے ماننے کی کہ آپ کے بعد دوسروں کو ہم سے آگے لایا جائے گا, تو ہم کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جی ہمارے کام نماز چھوڑ دیں گے, ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے, یہ نہیں. دیکھو روایت میں کسی فریضے کا ذکر نہیں ہے, صرف اتنی بات ہے کہ ہم اس کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ ہے روایت. وعلى عشرة علينا کیا مطلب ہے, کیا کہ اگر دوسروں کو ہم سے آگے 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 بڑھایا جائے گا تو ہم کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یعنی ہمارے کہ نماز چھوڑ دیں گے, ہم روزہ چھوڑ دیں گے, ہم زکات چھوڑ دیں گے, نہیں. تو یہ غور کرنے کی بات ہے بہت, کہ اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو اس امتحان سے گزاریں گے, ہر ایک کو, ہر ایک کو امتحان سے گزاریں گے. اور ایک ایسا موقع لائیں گے جس میں خیر آئے گی, اور خیر سے قربانی دینے والوں کو محروم کیا جائے گا. یہاں تو شکایت یہ ہے کہ قربانی دینے والوں کو نوازنا چاہیے, اور حدیث میں ہے قربانی دینے والوں کو محروم کرنا چاہیے. یہ ہے جھگڑا سارا, یہ ہے. کیونکہ جب نظریں اپنی قربانی پر ہو جاتی ہیں نا, تو پھر وہ قربانی اپنا حق بن جاتی ہے. جب حق بن گیا تو آخرت تو گئی, ہمارا یہ حق بنتا ہے, ہمارا یہ حق پھر آخرت گئی, پھر آخرت گئی. جی ہاں, تاکہ قربانی دیتے ہیں, بہت قربانیاں, بہت قربانیاں, پھر ان کی نظر اپنی قربانی پر آ جاتی ہے. جب نظر آ گئی قربانیوں پر, تو اب انہیں اپنی قربانیوں کا بدلہ چاہیے. ہم نے یہ کیا. اگر وہ مل گیا تو چلیں گے, نہیں ملا تو بیٹھ جائیں گے. یہ مخلصین نہیں ہے, سچی بات, یہ مخلصین نہیں ہے, سب بات. یہ میں آپ کو یہ اوپر سے کہہ رہا ہوں. انصار نے جو مدد آپ کی ہے نا, وہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. بیویے دے دی, گھر دے دیے, کاروبار دے دیے, زمینیں دے دی, اتنا ساتھ ملایا مہاجرین کو انصار نے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی, کہ یہ تو کچھ بھی قربانی انصار کی نہیں ہے, جو انصار نے دشمنی لی ہے سارے عرب کی آپ کو ٹھکانا دے کر. سب سے بڑی تو بات یہ ہے, اب موقع آیا فتح مکہ کا, کہ ہم نے اب انصار کی نصرت سے آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ انصار کی نصرت کی وجہ سے مکہ فاتحہ میں داخل ہو رہے ہیں. یہ انصار کی ساری نصرت اور محنت کا خلاصہ ہے فتح مکہ. جتنا مال آیا سارا آپ نے مہاجرین کو دیا, انصار کو ایک چونی بھی نہیں دی, چونی جی ہاں خرش بھی نہیں دیا, کچھ نہیں, ایک چونی انصار کو نہیں دیا. سارا مال مہاجرین کو, طلقاء کو, مشرکین کو, تو سوچ دے دیے باغ کو, تو انصار میں بات چل گئی کہ دیکھو ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا, ہم نے آپ سے آپ کو ٹھکانا دے کر دشمنی, سارے عرب کی دشمنی لی اپنے سر, سب سے ہم لڑے, ہم نے اپنے اپنے مشرکین سے تعلقات ختم کیے اور یہود سے ہم نے بھی تجارتیں ختم کی آپ کے لیے, اور اپنے موقع یا اس کا فتوحات کا, تو آپ نے سارا مال مہاجر کو دیا, ہمیں کچھ نہیں دیا. یہ انسان میرا پھیل گئی اور آپ کو خبر پہنچ گئی, آپ نے انصار کو جمع کیا اور انصار کو جمع کر کے آپ نے فرمایا انصار سے کہ تم کہہ سکتے ہو انصار کہو, تمہیں کہنے کا حق ہے کہ محمد تمہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا مکے میں, ہم نے تمہیں ٹھکانا دیا, تمہیں دھکے دیے جاتے تھے, ہم نے تمہیں اپنے یہاں موقع دیا, تمہاری کوئی بات نہیں سنتا تھا, ہم نے تمہاری بات سنی, تم مکے میں ڈرائے جاتے تھے, ہم نے تمہیں امن دیا. انصار نے کہا نہیں یا رسول اللہ بالکل نہیں, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کہنے یہ بات کی تھی تم نے کہ سارا مال مہاجر کو دیا, ہم نے کچھ نہیں دیا, اللہ دیکھنا چاہتے تھے. انصار نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کسی نئے آدمی نے یہ بات کہی ہوگی, لیکن کوئی واقعہ ایسے میں نے کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس سے گزرنا پڑے گا سب کو, گزرنا پڑے گا. اب آپ نے صحابہ کو تیار کیا اس کے لیے کہ تم پر حالات آنے کے ناگواری کے, تو تم کیا کرو گے کہ تمہارے ذمے تو اطاعت ہی اطاعت ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ شہید مسجد میں, تو آپ نے ان کو اٹھایا مسجد سے, مسجد سے کہ ابو ذر مسجد سے سو رہے ہو, ہم کیا کہ میرا کوئی ٹھکانا تو ہے نہیں, میں اے ابو ذر یہ بتاؤ جب مدینے والے میرے پاس تمہیں مدینے سے نکالیں گے اور تمہیں تنگ کریں گے, تم کیا کرو گے؟ تمہیں تنگ کریں گے, تم کیا کرو گے؟ آج کیا کہ رسول اللہ اگر مجھے تنگ کریں گے مدینے والے تو میں ملک شام کے پاس جاؤں گا, انبیاء کی زمین ہے وہاں رہوں گا. فرمایا کہ اسلام تو وہاں پہنچ چکا ہوگا اور وہاں کے ذمہ دار تمہیں تنگ کریں گے, پھر کیا کرو گے؟ حج صبر کی سب باتیں. تو آج کیا کہ میں شام چھوڑ کے مدینہ آ جاؤں گا دوبارہ. فرمایا جب مدینہ والے دوبارہ تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے؟ آج کیا کہ پھر میں تو ذمہ داروں کا مقابلہ کروں گا, تب تک کب تک برداشت کروں گا؟ صبر کی حج. فرمایا کہ ابو ذر درگزر کرتے رہنا, معاف کرتے رہنا, اور جہاں یہ تمہیں بھیجیں تقاضے میں پھرتے رہنا, اور جہاں تمہیں ساتھ لے جائیں ان کے ساتھ جانا, کب تک کہ مجھ سے آگے مل لینا قیامت میں. یہ بات سمجھ, مجھ سے آ کر قیامت ملے, یہ سمجھ. دو سال چار سال کی بات نہیں, دس بیس سال کی بات نہیں, یہ کام تو موت تک ناگواریوں کا ہے. آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کی ذرا گری رکھی ہوئی, یہودی گیا وہ بھی مسلمان گیا نہیں, یہ مزاج بنایا کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے, ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے, کیونکہ جس کا مطالبہ ہے اس کی آخرت تو گئی, پکی بات ہے, کوئی حق نہیں ہے بالکل نہیں, ہمارا حق بنتا ہے, ہمارا حق بنتا ہے نہیں, کہ جس نے اپنے حق کا مطالبہ کر لیا کہ اس نے تو اپنی قربانی کا بدلہ دنیا میں لے لیا. جی اللہ فرما رہے قرآن میں کیا ہم ان کو دنیا میں دے دیں گے ان کی قربانی کا بدلہ؟ وہاں کیا تھا یہ خاتون، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اس میں، مگر آخرت کی آخرت دفاع دی جائے گی. تو میں نے عبادت کی ہے کہ صفات میں ایک طرح اخلاص کی ہے کہ مخلصین کی علامتیں بیان کی گئی ہے حدیث میں، کہ یہ تعریف سے خوش نہیں ہوں گے اور ترمیم سے برائی سے ناراض نہیں ہوں گے. یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کا مزاج ہے، ان کی تعریف کرو گے خوش نہیں ہوں گے. اور لکھا ہے حدیث میں ہے، فرمایا کہ مخلصین وہ ہیں کہ اگر گم ہو جائے تو کوئی تلاش نہ کرے، اور مل جائے تو کوئی ان کی پرواہ نہ کرے. کہ ہمیں تو پوچھا نہیں گیا، اس کی شکایت مخلصین کبھی نہیں کریں گے، ہمیں نہیں پوچھا گیا. کیا اپنے آپ کو پوچھے جانے کی شکایت ریاکار کرتے ہیں؟ جی آپ یہ سچی بات ہے، ریاکار شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پوچھا گیا. کبھی مخلصین ہی شکایت نہیں کریں گے، ہمیں نہیں پوچھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اخلاص ان کے اندر ذمہ داری کا خوف پیدا کیے ہوئے ہے. یہ ہے اصل بات، یہ اخلاص ذمہ داری کا خوف پیدا کرے گا. یہ ذمہ داری ہے اور ہم اس کے جواب دے ہیں. تو میں نے ایک تین باتیں عرض کی ہیں، صفات قبولیت، جی ہاں، اور اخلاص، اور قربانیاں. یہ قربانی ہے تو موثق ہیں. ہر کام یہ کام چاہتا ہے مزاجی نبوت. دیکھو میرے دوست، کوئی تاجر ہے، کوئی جو ہے ملازم ہے، اور کوئی دنیا کے کسی نقشے میں ہے، کوئی کسی نقشے میں ہے. دنیا کے ہر نقشے کا ایک مزاج ہے، دنیا کے ہر نقشے کا ایک مزاج ہے. کسی کے مزاج حاکمانہ ہے، کسی کے مزاج تاجرانہ ہے. لیکن اس کام میں تو مزاجی نبوت ہی چاہیے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. کہ اپنے کام کے اندر نبوت کا مزاج پیدا کرو، اپنی ہر بات میں، ہر ارادے میں یہ دیکھا کرو کہ اس میں نبی کا مزاج کیا ہے. جی، کہ یہ کام مزاجی نبوت کے بغیر نہیں چلے گا. کہ مزاجی نبوت کی سب سے بڑی چیز، جس کے بغیر میں کیا بتاؤں کہ نبی نہیں ہو سکتے. سنو غور سے، صفات نبوت نہیں بلکہ علامت نبوت، صفات سے اونچی چیز ہے علامت. علامت کہتے ہیں شرط کو کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہے. کہ وہ ہے صبر اور تحمل. وہ کیا ہے؟ کمی، اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم سب میں اس کی کمی ہے، صبر اور تحمل. عجیب بات ہے کہ شریعت کے خلاف کچھ ہو جائے تو صبر کر لیتے ہیں، طبیعت کے خلاف کچھ تو صبر نہیں کرتے. حالانکہ دائی کی صفت یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف بھی تو صبر نہ کرے، طبیعت کے خلاف ہو تو صبر کرے. موٹی سی بات میں کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے خلاف ذرہ برابر چیز برداشت نہیں کی، کہ اگر زکات کے وسیلے نہیں کریں گے تو عمر میں تو قتال کروں گا. کہ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے کلمہ نماز قبول کر لیجئے، زکات کو چھوڑ دیجئے، پھر اسلام ان کے دن میں مضبوط ہو جائے گا، یہ زکات بھی دینے لگیں گے. کہ ابو بکر، کہ عمر ایسی ہلکی بات کر رہا ہے تو اتنا مضبوط آدمی ہوں گے؟ کہ شریعت میں کبھی نہیں برداشت کریں گے. ہاں، اپنی ذاتوں کے بعد آئے گی تو صبر کر لیں گے. یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ شریعت نقصان کیا، بھائی لوگ جانے نہیں چلتے، شریعت کے لوگ جانے، ہمیں کیا مطلب ہے کسی کے دین سے؟ اس کا دین ہے وہ جانے. اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مدینے کو خالی کر رہے ہیں زکات کے انکار کرنے والے کے لیے نہیں، درستی کے لیے بھی مدینے کو خالی کروں گا. حضرت بھائی کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ابھی تو آپ ایسا نہ کریں، نماز ان سے کلمہ قبول کر لیجیے. اور کیا لگے، میں نہیں کہا تھا کہ وہ اگر وہ کلمہ پڑھیں تو آپ ان سے کام نہ کریں؟ تو حضرت بھائی کا جواب یہ تھا کہ عمر تو زمانے جاہلیت میں بڑا مضبوط تھا، اب اسلام آ گئی تو کمزوری دکھا رہا ہے. اسلام آ کر کیوں کمزوری دکھا رہا؟ تو اب تو ضرورت مضبوطی کی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک صبر تحمل، یہ نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے، یہ نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے. سنو میری بات غور سے. جیسے میں تانا، یہ یہودی عالم تھے بڑے، یہ آج حضرت میں حاضر ہوئے، اپنی کتابوں پڑھا کے اللہ کے نبی ہیں، علم ہیں، یہ نام ہے، آخری نبی ہیں، ساری علامتیں پڑھ لی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے نبی ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کے اندر صبر تحمل ہے، اور جتنی زیادتی کی جائے گی ان کے ساتھ، ان کے صبر میں اور زیادتی ہوگی. یعنی کہ پیمان لبر ہو چکا ہے، اب پانی سے اوپر چلا گیا. شادی شادی کہتے ہیں، شادی کیا کہتے ہیں؟ تو ابھی اب حل ہو گئی ہے، پانی سے اوپر چلا گیا ہے، اب برداشت نہیں ہے. ایک طرف تو یہ ہے، اور ایک طرف کیا ہے؟ ایک طرف اعلان یہ کہ نہیں کہ ہم نبی والا کام کر رہے ہیں، ہم نبی والا کام کر رہے ہیں. سنو، ایک طرف یہ اعلان کہ یہ کام نبی والا کام ہے، ایک طرف یہ بات کہ اب صبر ہمارا ختم ہو چکا ہے، اب پانی سے اوپر چلا گیا ہے. جی ہاں، دونوں باتیں. اجتماع الدین کہ نبی والا کام بھی کرتے ہیں، صبر بھی نہیں کریں گے. تو زید بن ثعلبہ یہودی عالم، انہوں نے پڑھ لیا کتاب میں کہ وہ ایسے ایسے ہیں اور یہ ان کے اندر یہ صفت ہے. تو زید بن ثعلبہ نے آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے بہانہ تلاش کیا. اللہ لوگوں سے تمہارے ساتھ زیادتی کا تکلف کروائیں گے، دیکھنے کے لیے کہ تم کام کرنے والے ہو یا نہیں. اور کام کرنے والے چاہیں گے کہ نہیں ہمارا مقام ہو، ہمیں تو سمجھے، ہمیں سمجھے، ہمارا تعارف ہو. جی ہاں، کوئی ذرا سی بات ہو جائے گی نا، ان سے برداشت نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ان سے ساتھ زیادتی کروائیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ نبی والا کام کرتے ہیں نہیں کرتے. اب تو میں کیا عرض کروں، اب تو تنظیم ہے، تنظیم پروگرام ہے، ملاقات ہے، بات پہنچا کے فارغ ہونا ہے، بس ڈھائی گھنٹے کی ملاقاتیں اور یہ بس. اب یہ ایک میں کیا بتاؤں، ایک اسمبلی کا پروگرام ہے، اس پروگرام کو لوگ پورا کرتے ہیں بس. اب وہ کہاں نبوت کی لائن کی اذیتیں اور اس کا صبر، اور صبر پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے، کیونکہ جو صبر جو ہدایت ہوگی وہ تو دائی کے صبر پر ہی ہوگی، دائی کے صبر پر ہی ہوگی. جی ہاں، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ دائی کے صبر پر مبنی کو ہدایت ہوتی ہے. بجائے نما امت یہاں نمیا میری نا لمبا سب جانا ہمت یہاں ہمیں نا لمبا سب. جی ہاں، یہ ہے اصل بات کہ دائی کے صبر سے مکرو کو ہدایت ہوتی ہے. تو زید بن ثعلبہ نے آپ کو سونا پیش کیا بطور اثر، آپ کو ضرورت چیز پر کچھ سونا پیش کیا، اور کہا کہ مجھے اتنی کھجوریں فلاں باپ کی دے دو، اتنی کھجوریں. فرمایا ٹھیک ہے، ہم آپ کو کھجوریں دیں گے اس تاریخ میں، آپ قرض سونا لیا. تو آپ نے قرض سونا لیا اور اس تاریخ سے ہوگی، اس تاریخ میں آپ کو اتنی کھجوریں ملنی ہیں. یہ انہوں نے صرف اس لیے کیا کہ ان کے ساتھ معاملہ کرو، ان کے ساتھ معاملہ کرو. وہ معاملہ کیا، اس معاملے میں زید بن ثعلبہ نے کھجوروں کے ملنے سے تین دن پہلے آپ کے گربان پکڑ کے آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ. آپ کو آپ بقی میں تھے، دیوار نے دھکا دیا آپ کو اور سخت لہجے سے بات کی، اور یہ کہا کہ تم قریشی ڈال مٹول کرتے ہو، سنا تو میں نے بہت تھا، آج بس معاملہ کر کے اندازہ ہوا تم سارے قریشی ایسے ہی ہو. کتنے دن پہلے؟ تین دن پہلے، ابھی تو تین دن باقی ہیں مطالبہ کرنے کے لیے. جی حضرت عمر نے تلوار نکال دی کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اسے قتل کروں. کون کیسے برداشت کر لوں؟ ہاں سنو غور کرنے کی بات ہے بہت. اس نے مجھے ایک بات کہنی ہے جس کی مجھے قصہ سنانا مقصود نہیں ہے, ایک بات کہنی ہے اندر سے کہ نبوت کا مزاج ہوتا ہے اپنے حمایتی کو دبانا تاکہ اس آدمی کو ہدایت ملے, اور سیاست کا مزاج ہوتا ہے اپنے حمایتی کو اٹھانا تاکہ اس کے احسان کا بدلہ دوں اور پھر میرا آگے کام آئے. دیکھو میری بات, ہمارے ساتھیوں کو بکھیرنے والی چیز جو ہے نا وہ ہمارا اپنے حمایتی کا ساتھ دینا ہے. یہ میرے حمایتی ہیں, یہ میرے حمایتی ہیں, یہ میرے حمایتی ہیں, آپ میرے مقصدین ہیں, آپ ہی مجھے چلا رہے ہیں. ہاں دیکھو میری بات یاد رکھو, اپنے حمایتی کو اپنا محسن کبھی نہ سمجھنا, اس سے توڑ پیدا ہوگا. یہ میرا حمایتی باپ کا حمایتی تو ہو گئی, توڑ پیدا ہو گیا. کبھی بھی اپنے حمایتی کو اپنے محسن نہ سمجھو. بہت میری بات سنو, یہ میرا حمایتی ہے بس, تو آپ کا حمایتی ہو گیا, وہ ان کا حمایتی ہو گیا, آپ کا مشورہ ختم ہو گیا. مشورہ تو ختم ہو گیا, اب تو رسمی رائے لینا دینا ہے. مشورہ تو ختم ہو گیا, کبھی بھی اپنے حمایتی کو مسئلہ سمجھو, اپنے حمایتی کو دباؤ, حمایتی کو دباؤ. سنو غور سے, آپ نہیں فرمایا اے عمری کیا کیا تم, ڈانٹا ہے عمر کو, عمری کیا کیا تم نے, حالانکہ عمر نے تو آپ کی محبت نہیں کیا. جی ہاں, میں محبت بتا دیا, محبت کرنے والے کو کیا ملامت کی جائے, اس نے محبت نہیں کیا بیچارے نے. آپ نے کیا فرمایا کہ عمر کیا کیا تم نے, مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں, اس سے کہتے کہ طریقے سے مطالبہ کریں, اس کو تعلیم دیتے طریقے کی, اور مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں. جی ہاں, حق والے کو تو حق مانگنے کا حق ہے. جی ہاں, صاحب الحق مقال, اس کا حق ہے وہ تو اپنا حق مانگے گا, تم اس کو طریقہ بدلا دے. وہ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق, جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو اس کا حق دے دو, اور اس کو 20 سال کھجوریں زیادہ دینا. کیوں؟ لو جی, انہوں نے زیادتی کی ہے, اب کہہ رہے کہ ان کو 20 سال کھجوریں زیادہ دینا. جو زیادہ دینے لگے تو انسان کا عمر میں تو حق کرا ہو گیا. کیا ہے کہ بھائی بات یہ ہے زید, میں نے تمہیں تلوار سے دھمکی دی تھی نا قتل کی, اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم نے زیادتی کی ہے, 20 سال کھجوریں اس کو زیادہ دینا. کہ زید تم نے کیا کیا, یہ عالم ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ. کہ عمر بات یہ ہے, میں دیکھ رہا چلتا کہ نبی ہیں یا نہیں ہیں, یہ مزاج ہے, یہ بنانا پڑے گا. یہ اذیت کے بدلے میں احسان, احسان کے بدلے میں احسان, کوئی کمال نہیں ہے. احسان بدلے میں احسان کوئی کمال نہیں ہے, وہ تو واجب ہے آپ کے ذمے. احسان کا بدلہ دینا تو واجب ہے آپ کے ذمے. جی ہاں, یہ تو اذیت کے بدلے میں احسان کرنا یہ مطلوب ہے, دائی کو اس کا حکم ہے, دائی کو اس کا حکم ہے. جی ہاں, قرآن میں حکم ہے کہ آپ اذیت کا بدلہ, آپ اذیت کا تکلیف کا بدلہ کیسے دیں, احسان سے دیں. صاحب اللہ جی احسان, جی ہاں, یہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ تو اس کی اذیت کا بدلہ احسان سے دیجیے. آپ کو اذیت تو بہت بڑی پہنچی ہے, سمجھا کہ شہادت کی اتنی اذیت تھی آپ کو کہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں 70 مشرکی کے ساتھ وہ کروں گا جو میرے اسی کے ساتھ ہوا ہے. بشر ہیں, آپ نے قسم کھا لی کہ میں 70 مشرکین کو قتل کروں گا. پتہ نہیں کیا فرمایا کہ نہیں آپ صبر کریں تو بہتر ہے, اور آپ کو بدلہ لینا ہی ہے, صبر نہیں کرنا ہے بدلہ لینا ہی ہے آپ کو, تو آپ ایک کے ساتھ کر سکتے ہیں بس, ایک مشرک کے ساتھ, دوسرے کے ساتھ نہیں. حالانکہ اللہ خود ہمارا قرآن میں کہ ایک مشرک کا ایک 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 مومن ایک مشرک برابر کیسے کیسے ہو سکتا ہے, مومن کا درجہ تو خود ہو جائے, لیکن جہاں جان کا مسئلہ آیا صبر کا وہاں فرمایا صبر کر لو تو بہتر ہے, اور اگر آگے بدلے لینا ہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ نے میں قسموں کا فرض دیا آپ نے کہ میں سستا مشین کے ساتھ کروں گا جو میرے سستے کے ساتھ ہوا, تو بات یہ ہے کہ یہ مزاج نبوت کے ساتھ یہ کام چلے گا, اس کی اہم چیز سمجھ اور درگزر ہے, درگزر دیکھو میری بات یاد رکھو, درگزر کیا ہے, درگزر کام کرنے والے, میری اللہ نے معاف فرما دے کہ کام کرنے والے مربی نہیں ہیں, مربی تو اللہ تعالیٰ ہے, چاچیوں کی تربیت خود کرنے کے بجائے اللہ کے حوالے کر دو, اس کے حوالے چاچی کی تربیت اس کے حوالے کر دو, اللہ کے حوالے کر دو, آسان ترین راستہ ہے اور راستہ ہی یہی ہے, کیونکہ مومن کی دعا مومن کے حق میں مقبول ہے, جو اسی بھی بھجک کی جائے اللہ کے یہاں سے رد نہیں ہوگی, یہ ہے نا حدیث میں, یہ مومن کے دعا مومن کے لیے مقبول, غیبت میں مقبول ہے, جی ہاں کسے کرواؤ, اللہ سے آسان راستہ ہے, ساجیوں کے لیے راتوں کا رونا تو ختم ہو گیا, اللہ مجھے معاف فرما گئے, اب دن کا رونا رہ گیا, کیا رہ گیا, دن کا رونا, ساجیوں کے لیے ساجیوں کے لیے ساجیوں کے ساتھ رونا شروع ہو گیا, اللہ کے ساتھ رونا ختم ہو گیا راتوں کا, نہیں آئی, ہاں ساجیوں کے لیے راتوں کا رونا ختم ہو گیا, میں آپ کو اس کی سے یاد آ گیا, اس پر ایک نوجوان تھا اس عمر کے پاس, اور بڑا اچھا نوجوان تھا, بڑی صلاحیت والا, ہم تو نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو نئے ہیں, یہ تو بچے ہیں, یہ تو ہمارا مزاج ہے, حالانکہ ہر طرح کے مشورے میں بوڑھے جوان سب ہوتے تھے, کیونکہ یہ جوان آزا کی طرح ہیں, بوڑھے دماغ کی طرح ہیں, بوڑھے جوان آزا کی طرح, ان کا آپس کا جوڑ بہت ضروری ہے, جس طرح آزا کا جوڑ دماغ کے ساتھ نہ ہو تو پھر شدن سالی, جی ہاں, تو وہ ایک نوجوان تھا, اس طور کو بہت پسند تھا, وہ غائب ہو گیا, لوگوں نے پوچھا, انہوں نے پوچھا جوان کیا ہوا, ہمارے مسجد میں رہتے تھا, ہمارے پاس رہتے تھا, کہاں ہے وہ, لوگوں نے کہا امین بھول جائیے اس کو, اب آپ ہی کام کا نہیں رہا, آپ ہی کام کا نہیں رہا, کیا ہو گیا کہ وہ تو فلاں علاقے میں چلا گیا ہے اور وہاں شراب پینے لگا ہے اور بالکل بے دین ہو گیا ہے, اب آپ اس کو آپ اس کو بھول جائیے, نہیں کسی بھول جائیں گے, سارے ساتھیوں کو جمع کیا, فرمایا سب کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی تم سب بیٹھ کے اجتماعی دعا کرو اس کے لیے, اور میں اسے خط لکھتا ہوں, خط لکھا اور خط میں قرآن کی آیت سے شروع کیا, آمین عزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر, یہاں تک آیت لکھی, یہ آیت قرآن کی لکھ کے بھیجی اس کو, اور ساتھیوں کو سب کو اجتماعی دعا میں لگا, اجتماعی دعا ہو سب ساری دعا کریں, میں تو خط لکھ رہا ہوں, اس نے خط پڑھتے ہی شراب سے توبہ کر کے واپس آ گیا, مثال ہی کہ ہم ساتھیوں کا علاج ساتھیوں سے کرانا چاہتے ہیں, ساتھیوں کا علاج مذاکروں سے, ساتھیوں کا علاج, صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما رہے سانچے میں سختی کر کے علاج نہیں, آسان راستہ علاج کا ہے. اے اللہ تم ربی ہے انبیاء کا اور تم ربی ہے صحابہ کا, ہماری ہمارے شادی کی تربیت فرما, آسان راستہ, آسان راستہ تربیت کا. تو میں نے مدد کی ہے, ساتھیوں سے درگزر, ساتھیوں سے درگزر حکم ہے اس کا, فاعف عنہ. نبی جی درگزر کیجیے اور ساتھیوں کے لیے نرم ہو کر رہی ہے, یہ قرآن میں حکم ہے نبی کو. وقف جناح کے لیے للمؤمنین, کہ آپ تو اپنے بازو جھکائے رکھیے معاملوں کے لیے, آپ نکالیے معاملے کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ ساتھیوں سے خوش آمد کر کے کام لیں, یہ مطلب ہے اس کا. توازن کا مطلب یہ آج آدمی جھک کے چلے, یہ کوئی توازن نہیں ہے. ارے تو میں نے سینے ہاتھ مار کے فرمایا تھا, جھک کے چلنا توازن نہیں ہے, جھک کے چلنا ایک ساتھ جھک کے چل رہے تھے, ارے تو میں نے مارا جھکا ان کے سینے پر, یہ کیا جھک کے چل رہے ہیں؟ یہ توازن ہے. توازو تو آدمی کے اخلاق اور دل میں ہوتی ہے. جھکے چلنا توازو ہے, نہ آکڑ کے چلنا کدھر ہے, نہ جھکے چلنا توازو ہے. ہاں آدمی سیدھے چلے تو جلدی کے اس میں تکبر ہے, اور جھکے چلے تو اس میں توازو ہے, یہ بات نہیں ہے. توازو کا اور کبر کا تعلق تو دل سے ہے, جسم سے نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ ساتھیوں سے درگزر کیا جائے, یہ سب سے بڑی بات ہے. ہمارے یہاں درگزر نہیں ہے کہ چلو بھائی معاف کر دو. اچھا کیوں نہیں ہے درگزر؟ دیکھو اس کی وجہ بتاؤں آپ کو, ہماری نظر اس کی غلطی پر ہے, قربانی پر نہیں ہے. کس پر ہے؟ ان کی غلطی پر. ان نے یہ کیا ہے بس, اس کی قربانیاں کیا ہیں وہ سب ختم. کہ ساتھیوں کی قربانیوں پر نظر رکھو, اس کے واقعات ہیں صحابہ کے. ایک صحابی تھے حاتم بن ابی بلتعہ, حاتم بن ابی بلتعہ. عجیب قصہ ہے, میرے خیال میں سیرت میں اس سے بڑی غلطی نہیں ہے, صحابہ کی غلطی میں اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں. انہوں نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا راز مشرکین کو بتا دیا. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. آپ خاموشی تیاری کر رہے تھے مکے پر حملہ کرنے, تو حاتم نے بلتا نے خبر کر دی مکہ والوں کو, یہ محمد ایسا سیلاب کی طرح لشکر لے کر آ رہے ہیں کہ تمہیں بہا کے لے جائے گا. انہوں نے خط لکھ کر دیا ایک عورت کو اور کہا کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. ادھر وہ عورت خط لے کے نکلی, ادھر وحی آ گئی آپ پر کہ وہ عورت خط لے کے جا رہی ہے حاتم کا مکہ مکرمہ اور خط منگوائی. صحابہ نے عثمان بن عفان کو بھیجا کہ جاؤ وہ خط لے کے آؤ. وہ گئے اس مقام پر, عورت مل گئی, اس کا خط لے لیا. اس نے لکھا ہوا تھا کہ خط حاتم کی طرف سے مکہ والے کے نام کہ محمد صبح تم پر حملے کا ارادہ کر لیں. اب بہت بڑی بات ہے نا, آپ کا راز فاش کر دیے صحابی. حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ یا رسول اللہ نسخہ قتل کر دیں, بالکل نہیں, اس کو تو چھوڑنا نہیں. حضرت نے سزا نکال دی ان کو قتل کرنے کے لیے. لیکن سنو کیا ہوا, آپ نے فرمایا کہ اے عمر تم اسے قتل کرنا چاہ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے بدر والوں تم جو چاہو کر, اللہ تعالیٰ معاف کر چکے. اور یہ بدری صحابی ہے, دیکھو غور کرو کتنی بڑی بات ہے. یہ بدری صحابی ہیں, بدری. آپ نے ان کا بدری ہونا تو یاد کیا, اور یہ اتنی بڑی بات ہو گئی کہ آپ کا راز کھول دیا مشرکین پر کہ آپ پر حملہ کرنے والے ہیں. آپ چھپ کے آپ چھپ کے تیاری کر رہے ہیں. کھلا ہوا کام ہے. کیا بات ہے, ہمارے کام میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں. ہم تو لمبی معافی میں تاکہ متہم کریں, دیکھو بھائی آدمی ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے, بھائی دیکھو فلاں آدمی کون ہے, بھائی دیکھو یہ کون اجنبی ہے, جاسوس آدمی تھے جاسوس آپ کے پاس. تو جاسوسوں کا ایسا اکرام ہوتا تھا کہ وہ جاسوس وہاں کو خبر نہیں پہنچا رہے کہ وہ انتظار میں کہ جاسوس کیا ہوا خبر دے گا, اور یہاں وہ جاسوس مسلمان ہو کے اسلام میں داخل ہو کے صحابی ہو گئے, وہاں انتظار ہو رہا خبر آئے گی. مجھے پوچھا بھائی کہاں ہو, کیا ہاں تم بھی آ جاؤ یہاں. جی ہاں ایک جاسوس کا بھی ہوتا تھا. پورا وہ کام ہے, یہ اعمال ہیں, یہ کام ہے, یہ محنت ہے. واقعی کہتا ہوں اللہ جی معاف فرمائے, ہم تو اس کام کے مقابل تیار کرتے ہیں. ہمارا معاملہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ آنے والا دوسروں کو لے کے آوے, آنے والا دوسروں کو لے کر آوے کہ تم بھی آ جاؤ یہیں ہے, اسی میں خیر ہے. اگر ہمارے معاملات, ہمارے اخلاق آنے والے کے ساتھ واقعی نبی والے ہونا, تو جاسوس بن کے جو آوے نا, وہ پتا نہیں کتنے کو لے کر آوے اپنے ساتھ. جاسوس تو ہمارے پاس ذریعہ ہے بات پہنچانے کا. جی ہاں آخر سے نہ پہنچاؤ, جاسوسوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا کہ جو جاسوسی کے لیے آتے تھے خود اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اکرام کرتے تھے, بڑا اکرام کرتے تھے. اور آپ کے مشورے میں جو منافقین بیٹھتے تھے نا, منافقین دیکھنے کے لیے کہ ان کا کدھر جانے کی ارادہ ہے, تو آپ منافقین کو مشورے سے نکالتے نہیں تھے کہ بلکہ منافقین کو ساتھ لے کر مشورہ کرتے تھے. منافقین بالکل لوگ کیا کہنا چاہیے, منافقین کو آستین کے سانپ کہنا چاہیے. آستین کے سانپ جنرل کے سانپ تو اس سے خطرہ نہیں ہے, آستین کے سانپ تو خطرہ ہے. ساتھ رہنے والے بالکل ہر موقع پر ساتھ. یہ نہیں بھائی منافقین کو اٹھا مشورہ کریں گے, نہیں کسی کو نکالنا نہیں مشورے سے, منافقین بیٹھے مشورہ کر لیں. آپ بازی کیا کرتے, پھر آپ توریا کرتے. یہ توریا کی تھا کہ مناسب اللہ گفار کو بتائیں گے کہ ان کا ارادہ ادھر جانے کا ہے, فرماتے نہیں ہم ادھر جائیں گے. لیکن یہ نہیں کہہ رہے نکالو مناسبین کو تاکہ ہم مشورہ کریں گے نا, بیٹھنے نہیں. کیوں یہ گفار ہی کہیں گے کہ محمد اللہ آدمی کو نکالنے لگے, اپنی اجتماعیت دکھلاؤ, اپنی اجتماعیت دکھلاؤ. اس پر اس کا اتنا اہتمام تھا کہ آپ نے منافقین کا اکرام بھی اپنی اجتماعی دکھانے کے لیے کیا ہے, ورنہ منافق تو جہنم کے کافر سے بھی زیادہ خطرناک حصے میں ہے, زیادہ سخت عذاب میں ہے, کافر سے بھی زیادہ عذاب ہے منافق کو. جی ہاں, کہ اسلام کو سمجھ کر بھی اسلام کو دشمن ہے, کافر تو نہ جان کر دشمن ہے, یہ جان کر دشمن ہے. اس لیے منافق کا عذاب کافر سے زیادہ ہے. جی ہاں, آپ نے نبھایا ان کو, اب ان کو نبھایا. صرف اس لیے کہ گفار یہ کہیں گے کہ جب ان آڑوں سے انتشار ہو گیا, حالانکہ وہ ہمارے نہیں ہیں. تو میں نے عبادت کی ہے درگزر, کیا بہت ضروری ہے. اور بھائی اگر آپ ان کو نہ نکالا تو کام کا نقصان ہو جائے گا. کام کا نقصان تو امت کا نقصان ہے, کام کو نقصان نہیں ہے, کام کا نقصان تو امت کا نقصان ہے. ایک امتی کا نقصان امت کا نقصان ہے. کیونکہ دائرے کے نزدیک تو ایک امتی امت ہے, ایک امتی امت ہے. جی ہاں, مجھے سمجھنا چاہیے کہ درگزر کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں اس کا حکم ہے کہ جب ساتھیوں سے غلطی ہوا کرے تو ساتھیوں کی قربانیاں یاد کیا کرو, اور اس میں کوئی قربانی اور کوئی خیر معلوم نہ ہو تو اس کا اعلان کر کے پوچھو, اعلان کر کے پوچھو. ایک جنازہ لایا گیا, لوگوں سے آ گیا جنازہ, آپ کو خبر کی گئی یار سیدھا جنازہ آ گیا ہے, آپ جنازہ آ رہی ہے تو آپ تشریف لائے جنازہ آنے کے لیے. حضرت عمر نے آپ کو روک دیا نماز پڑھانے میں, یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے, یہ آدمی اپنے بدکاریوں میں اور اپنے گناہوں میں اتنا معروف آدمی ہے کہ ہمیں مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ آپ اس کے جنازے پر آنے. جو عجیب قصہ ہے, روک دیا حضرت عمر نے, اس کی نماز آپ نہیں پڑھائی, اس کو ہم نے جو کہ وہاں پر آ کے دفن کر دے گا, آپ جائیے آپ اس کی نماز نہ پڑھانے. آپ اندازہ کریں وہ آدمی کتنا بڑا ہوگا کہ جس کا جنازہ پڑھانا حضرت عمر کو آپ کا نماز پڑھانا برداشت نہیں ہوا کہ آپ نماز نہ پڑھائیے. تو آپ نے فرمایا مجمع میں حیران کیا, بھائی بتاؤ لوگو اس مرنے والے کو تم میں سے کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ خیر کی تلاش ہو رہی ہے, کوئی خیر کہیں سے مل جائے اس کے لیے, اس کا کوئی عمل اس زندگی کا؟ اعلان کیا آپ نے صحابہ میں, یعنی کہ عمر کی رائے پر آپ چھوڑ دیتے؟ نہیں, آپ نے حضرت عمر کی رائے پر کوئی جواب نہیں کیا, اعلان کیا لوگوں نے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس مرنے والے نے بنا بنا موقع پر ایک رات لگا سے پیدا کیا ہے. فرمایا آپ نے جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاتی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. اللہ کیا تو یہ مقام اس کا, اور عمر دن کہہ رہے اس کی نماز نہ پڑھاؤ. میں عمر پیچھے ہٹ جاؤں, تمہیں لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. فرمایا سمجھ, یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے کہ تمہیں لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں. پیچھے ہٹ جاؤ, آپ ہٹا کے نماز پڑھائی لیکن خوبی تلاش کرائی. کیا تلاش کی؟ خوبی تلاش کی, خوبی اعلان کر کے مجمع میں اس مرنے والے کو تم نے کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ساتھیوں سے غلطیاں ہوں گی, یہ فرشتے نہیں ہیں, یہ فرشتے نہیں ہیں. تو ہمارا تو اصول یہ ہے کہ نظر اپنی کوتاہیوں پر, دوسروں کی قربانی پر, وہ قصے ختم ہو جائے گا, جھگڑا ختم ہو جائے گا. نظر جس پر
اپنی
کوتاہیوں پر, دوسروں کی قربانی پر, بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے, اور تو یہ جیسا بھی ہو اللہ اپنے کام کو خود معافی دے. لوگوں سے کام کو نقصان نہیں پہنچتا, اس کی بات ہے, یہ خیال غلط ہے. یہ شیطان نے لڑوانے کے لیے کیا ہے کہ دیکھو اس سے کام کو نقصان پہنچے گا. نہیں نہیں, اس سے کام کو نقصان نہیں پہنچتا. جو صحیح کرے گا اس کے صحیفے میں ہوگا, جو غلط کرے گا اللہ اس سے کام کی حفاظت کر لیں گے. یہ سیدھی بات ہے, یہ کام کا اعجاز ہے, اس کام کا معجزہ ہے بالکل پکی بات ہے. یہ اللہ کے یہاں قبولیت کی علامت ہوتی ہے, یہ اللہ کے کام کی قبولیت کی علامت ہے. یہ کام کو نقصان کسی سے نہیں پہنچے گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فلاں کام کام نقصان ہو جائے, ممکن ہی نہیں ہے. دیکھو میں اس میں ایک بات بتاتا ہوں, ہماری نظر میں اگر کسی شخص سے کام کو نقصان پہنچ رہا ہے پھر وہ کام کر رہا ہے, تو سوال یہ ہے کہ اللہ اسے کام کیوں لے رہے, اللہ اسے کام کیوں لے رہے ہیں؟ کسی نقصان ہو رہا ہے تو اللہ اسے کام کیوں لے رہے ہیں؟ اگر اسے کام نقصان ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے کام کر لیتے. یہ ہماری کوتاہ نظر ہے, یہ اس سے کام نقصان ہو رہا ہے. میں نے ایک بات کی ہے کہ در گزر کیا کرو, کیا کرو
در گزر,
اور غلطی کرنے والے کو مطمئن کیا کرو. یہ نہیں کہ غلطی کرنے والے کو خائف کرو, یہ بھی ہے گا اس کو ڈرا کر رکھو یا نہیں. ہم تو نشانی نہیں ہے, ہم تو نہیں ہے, جلدی کرنے والے کیا کرو اتنا ہی. ہاں ایک عورت حضرت کے پاس آئی اور آ کے امی منی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. دیکھو ان لوگوں کے دل کتنے بڑے تھے, مجھے تو یہ بتانا ہے, مجھے آپ سے بات کرنی ہے. عورت آ کر بیٹھی, ابھی بات شروع کی تھی اس نے کہ اس کا عورت کا ریا خارج ہو گیا. مجھے پتا کیا آواز ہوئی, صحیح بات ہے عورت سے یہ ہوا, وہ اس کے پاس عام مرد ہو تب بھی شرم ہے عورت کے لیے, حیا کی بات ہے. اب ہم انہیں کے پاس پیش کر حضرت سمجھ گئے ہو اس سے یہ ہو گیا ہے, یہ گھبرا رہی ہوگی. حضرت نے کہا بڑی بھی ذرا زور سے بولو, مجھے آواز نہیں آئی آپ کیا بول رہی ہیں, میں اسے سنتا ہوں, میں اونچا سنتا ہوں, ارے کہیں بھی نہیں کرتا ہوں, اونچا سنتے ہوں میں اونچا سنتا ہوں, مجھے آواز نہیں آ رہی, تم کیا بول رہی ہو زور سے بولو. عورت مطمئن ہو گئی کہ جب میری آواز مجھے نہیں سن رہی زبان کی اتنا قریب سے تو آواز بھی نکلی ہوگی. ہاں یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے یہ کیا سننا اٹھ جائے یہاں پہ, نہیں بڑی بھی زور سے بولو, نہیں میں آواز نہیں آ رہی مجھے, کیا تم کیا بول رہی ہو. عورت مطمئن ہو گئی یہ کام کون کرے گا, اس کے لیے اعلیٰ ظرف چاہیے, اس کے لیے اعلیٰ ظرف بڑا ظرف چاہیے. غلطی کرنے والے کو مطمئن کرو اور غلطی کرنے والے کی غلطی کی اچھی تعبیر کرو, یہ تو ہمارے یہاں سے ختم ہی ہو گیا. ہاں مسلمان کے گناہ کو ثابت نہ ہونے کے مسلمان کے گناہ کو ثابت نہ ہونے دینے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو سچ بولنے سے زیادہ پسند ہے. ایک مسلمان کا جھوٹ ایک مسلمان کی غلطی ثابت نہ ہو اس کے لیے کیا کریں, جھوٹ جھوٹ بولیں کہ اللہ کو یہ سچ سے زیادہ پسند ہے. میں تو سچ بول رہا ہوں, میں تو سچ بول رہا ہوں, ارے تیرے سچ سے زیادہ محمود اللہ کو تیرا جھوٹ بولنا ہے, مسلمان کی غلطی ثابت نہ ہو. جی ہاں تعویل سے جانتے نہیں لوگ, تعویل کیسے کہتے ہیں, کہتے میں تو حق کہہ رہا ہوں, میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کہ ہاں آنکھ سے دیکھ کر ہی کہو کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. تعویل مسلمان کی فائل کی کیا, ایک دادی نے کہا ایسا میں نے زنا کر لیا, فرمایا نہیں تم نے ہاتھ لگایا ہوگا, نہیں میں نے زنا کیا ہے, مجھے زنا میں نے زنا کیا ہے, میں جانتا ہوں زنا کیا ہے. فرمایا نہیں تم نے آنکھ سے اشارہ کیا ہوگا, جی میں نے زنا کیا ہے. فرمایا تم نے پیار کیا ہوگا, میں نے زنا کیا ہے. دیکھو آپ کیا کر رہے بار بار تاریخ چلا جا رہی ہے, بات ختم ہو جا رہی ہے. ایک چور لایا گیا علی کے پاس, کیسی سے چوری کی ہے؟ فرمایا نہیں چوری نہیں کی ہوگی, تم اپنا اونٹ سمجھ کے کھول رہے ہوں گے دوسرے کا نکلا, اپنا سمجھ کے اونٹ کسی دوسرے کا تھا, لوگوں نے تمہیں چور بنا دیا. اس نے کہا نہیں جی میں نے چوری کی ہے. میں بلاؤ جلد جلد آ گیا اور جلد آ گیا ہاتھ کاٹنے کے لیے, جس سب تیاری ہو گئی. فرمایا تاری نے دیکھو ابھی چھوڑ دو میں بھی آتا ہوں, اس کی چلے گا اور جلد انتظار میں امیر نامے تو حکم کریں تو ہاتھ کٹے. ارے آئے تھوڑی دیر کے بعد آگے پوچھا چور سے, بھائی کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ جی ہاں پچھلی بات ساری ختم, مجلس ختم ہو گئی. ہاں دیکھو میں کیا بتاؤں حضرات کو, ہم تو برسوں میں کسی کو معاف نہ کریں, یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا, اور وہ دس منٹ کے لیے گئے ہوں گے اٹھ کے, اس لڑائی میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے گئے. آئے روپیہ پوچھا چور سے کہاں سے آئے, کیوں آئے, تم نے چوری کی ہے؟ میں کہا نہیں میں نے چوری نہیں کی ہے, اس کو چھوڑ دیا جاؤ. لوگوں نے ابھی کیا کیا, فرمایا میں نے اس کو پکڑا اس کے اقرار کرنے پر اور چھوڑ دیا اس کے انکار کرنے پر. اس نے اقرار کیا تو ہم نے پکڑا تھا, اس نے انکار کر دیا تو ہم نے چھوڑ دیا, انکار کر رہا ہے میں نے چوری نہیں کی, بات ختم ہو گئی. لانی مزاج یہ ہے اصل بات. تو میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے بہت بڑا ضرب چاہیے کام کرنے کے لیے, اس کے لیے بہت بڑا ضرب چاہیے. ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو, اپنی خرابیاں دیکھو, بس ساتھیوں کی خوبیاں اپنی خرابیاں. آسان راستہ اجتماعیت کے اسباب نہیں. ہم نے عرض کیا کہ درگزر کرو اور صبر کرو, اور ساتھی غلطی کی اچھی اچھی تعبیر کرو, غلطی کی اچھی اچھی تعبیر کرو. یہ ہے اسی کا حکم ہے, ساخوان ہوں مستقب ہوں. ساتھیوں سے درگزر کرو, ساتھیوں سے تو معاف کرو, اور ساتھیوں کے لیے نرم ہو کر رہو, ساتھیوں کے لیے نرم ہو کر رہو, اور ساتھیوں سے مشورہ کرو. چار حکم ہے قرآن میں, حصہ نرم ہو کر رہو. اگر یہ کام میں غلطی کرے تو اس کے لیے استغفار کرو, اگر تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو درگزر کرو. دوسرا کام یہ ہے کہ ان سے مشورہ کرو. یہ چار کام بتائے ہیں قرآن کرنے کے لیے, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا لن فضل من حولک تو یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. لیکن صحابہ کے بارے میں کہہ رہے اللہ تعالیٰ جو آپ کو جان دینے والے تھے, یہاں ایسا ایمان نہیں اور ایسی استقامت ہم میں نہیں, تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کے بغیر ساتھی سے جڑے رہیں گے. ہاں ساتھیوں کو لے کر چلو, ساتھیوں کو لے کر چلو. جی ہاں باقی سمجھو یا تو ان کو لے کر چلو ساتھ, سب سے بڑی بات یہ ہے ساتھیوں کو لے کر چلو. چلو میں اس کی آج کرتا ہوں. آپ کو صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلتے تھے ہر حال میں. عیاش بن ابی ربیعہ کو سہیل نے عمر اور ابو جہل نے اتنا ستایا کہ وہ اسلام نہیں سیکھ گئے, تو مکہ مکرم واپس جانے کا ادا کر لیا, مدینہ آ گئے تھے وہ کر لیا, پھر واپس مکہ مکرم میں لے گئے. جب لے جانے لگے تو حضرت عمر نے ان کو روکا, میں عیاش انسان مت جاؤ. عیاش نے کہا مجھے جانا ضروری ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ عیاش کیوں جا رہے ہو؟ کہ میرا وہاں مال ہے وہ لیتا آؤں گا, اور میری ماں نے قسم کھا لی ہے کہ وہ دھوپ میں بیٹھی ہے یہ تو مجھے نہیں دیکھے گی, میں اپنی ماں کو قسم پسند سے بھری کر کے آتا ہوں اور مال بھی لیتا آؤں گا. حضرت عمر نے فرمایا عیاش تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں, تم میرا آدھا مال ابھی لے دو مگر تم نہ جاؤ. قربانی فوراً آدھا مال لے دو مگر میں جاؤں. کہا نہیں مجھے جانا ہے, جانا ہے, اور نہیں مانتے تو پھر یہ میری سواری لے جاؤں, بہت تیز دوڑنے والی سواری ہے, ابھی اس بات زیادتی کی تو اس کو جان بچا لینا. پھر اپنی امی دی لیکن بہرحال وہ عیاش میں ابھی آ گئے ان کے ساتھ, اور انہوں نے ان کو ستایا, اور یہاں تک کہ حضرت عیاش اسلام سے چل گئے, مسود ہو گئے. لیکن حضرت عمر فکر میں لگے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت لکھ کر بھیجی عیاش کو, اس نے لکھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ آیت لکھ کر بھیجی کہ اللہ کے رحم سے مایوس نہ ہو, اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. تو عیاش کہتے ہیں کہ جیسی آیت میرے پاس آئی میں نے اس کو پڑھا, اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے سمجھا دے میں نے مجھے کیوں لکھی ہے, تو میرے پاس سمجھ آ گئی کہ ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے. کہ پھر میں دوبارہ سواری پہ سوار ہوا اور مدینہ پہنچا, ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گئے. یعنی میں آج کہنا کہ اپنے ساتھیوں کی فکر, ان پر آنے والے حالات کا حل بتلانا, انہیں ہر قیمت پر لے کر چلنا, یہ وہی کر سکتا ہے جس کی نظر ساتھیوں کو قربانی پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھی ضائع نہ ہو جائے. دیکھو ضائع کی تیاری استغفار نہیں ہونا چاہیے, کیا نہ ہو استغفار نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لے چاہے وہ آدمی نیا کیوں نہ ہو, ہاں اور ہم سے چھوٹا کیوں نہ ہو, کہ اللہ جس سے کام لے اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دو. کچھ نہیں خبر اللہ تعالیٰ نے اس کی کس خیر کی خوبی کی وجہ سے اس سے کام ہم سے زیادہ دے دیا. جی ہاں وہ اللہ کا کام ہے, کیونکہ اس کام میں انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, اس کام انتخابوں کرتے ہیں. ایک جگہ ایک ملکی شورا بن رہی تھی تو ساتھی کہنے لگے ہمارے کہ بھائی ان کا انتخاب کون کرے گا, کیسے کیسے شورا بنے. کہ بھائی وہ سازی رائے دیں, تو میں کہتا ہوں سازی رائے لو گے تو اپنے اپنے آدمی کو رائے دیں گے, پھر اس سے کیا شورا بنے گی, ہر ایک اپنے ساتھی کو آگے بڑھا رہے گا, کیا شورا بنے گی. کہتے بھائی ابھی اپنی رائے چھپا کے دیں, میں نے کہا یہ الیکشن ہے, یہ ہمارے تو میرے میں نہیں ہے الیکشن, یہ ووٹ ڈال دیں چھپا کے پھر دیکھو کس طرح نام زیادہ ہے. تو میں نے پھر بات کی, میں نے کہا کہ دیکھو اس کام میں تو انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ یستقی من الملائکۃ رسولا من الناس, اللہ خود چنتے ہیں جس کو چاہتے ہیں لوگوں میں سے بھی انسان کے ساتھ خود چناؤ. یہ چناؤ اللہ کے یہاں ہوتا ہے, اس کا یہ چناؤ بندے میں نہیں ہوتا. تو ہم نے ساتھی سے کہا, میں نے کہا اگر ان کے اندر طلب ہے اس کے شورا میں آئے تو یہ کوئی شورا کے قابل نہیں, اور اگر ان میں خوف ہے اس کا اور نہیں آنا چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے. یہ بات کر کے انہیں چھوڑ دیا رات کو, ایک منٹ کا مسئلہ تھا. صبح کو وہ سارے ساتھی آئے کہنے کے ہم کو اپنے پرانے ساتھی ہمارے ان سے مسترد ہو گئے ہیں, ہم سب ان پر مسترد ہو گئے. انہوں نے ساتھی سے کہا کہ بھائی صاحب مسترد ہو گئے ہیں, آپ بھی ان میں سے کسی کو پیسے بنایا کریں, اور ہم دن ان کا کام آگے بڑھ گیا. میں یہ کر رہا تھا کہ بہت سے ساتھیوں کے کام سے بیٹھ جانے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کو ہمارے ان کو ہم پر کیوں ہمیں بنا دیا, یا ان کو کیوں آگے کر دیا. صحابہ کا مزاج عجیب تھا, کہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ دیکھتے کہ اللہ کسی سے کام لے رہا ہے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیا کرتے تھے, اور جب کسی کے بارے میں کوئی خیر سنتے تو اس کی صحبت میں رہنا چاہتے. اللہ کرم نے حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں تین دن تک فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے, یہ آدمی جنتی. ایک دن فرمایا, پھر دوسرے دن اعلان ہوا, پھر تیسرے دن اعلان ہوا, تین دن تک حضرت سعد کے بارے میں اعلان ہوا کہ یہ آدمی جنتی ہے. تو تیسرے دن عبداللہ بن عمرو بن العاص انہیں خیال ہوا کہ آدمی جنتی ہے تو کیوں نہیں اس کے ساتھ رہا جائے, دیکھیں کہ اس کی نماز, اس کی تحافظ, اس کی تلاوت, اس کا ذکر, اس کا اس کی ریاضت, اس کی عبادت, چلو دیکھو ہم بھی کریں گے. تو آ کے ان کے ساتھ رہے, تین راتیں گزاریں. فرماتے ہیں میں ساری رات انتظار میں رہا کہ حضرت صاحب اٹھیں گے عبادت کے لیے, تحجد پڑھیں گے اور کیا عمل کریں گے, کہ وہ رات کو سوتے تھے اور کب تک فجر تک وہاں پڑھیں گے. شاید آج آخری کھلی ہوگی, اگلے دن گھر ہوئی معمول, دوسرے دن گھر ہوئی معمول. تین دن گزر گئے, نہ رات کو قیام, نہ رات کی تحجد, نہ کوئی عبادت, کچھ نہیں. دن بھر ساتھ رہتے ان کے, تو وہ جو بات بھی کرتے خیر کی بات کرتے, اور کسی کی کوئی غیبت نہیں, کسی کی کمزوری نہیں, کسی کی کوئی بات نہیں, اپنے کام سے کام. کہ تین دن کے بعد میں تو ان کے مال کو حقیق سمجھ کر کہ کرتے کراتے کچھ ہے نہیں, اور ہاں اسی طرح بیٹھ میں کرتے کراتے کچھ نہیں ہے, اور جنتی آدمی ہے. ہاں ہماری تو نظر لوگوں کے ظاہری اعمال پر ہوتی ہے نا, دلوں کو جانتے نہیں, اکٹھے کراتے کچھ نہیں, اور تین دن اعلان ہو رہا ہے جنتی آدمی ہے. میں ان کے عمل کو حقیق سمجھ کر میں ان سے کہہ دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو آپ کے بارے میں اللہ کے نبی سے سنا کہ آپ جنتی ہیں, میں آپ کا عمل دیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ ٹھہرا تھا, لیکن آپ کو کچھ کرتے نہیں دیکھا میں نے, میں تو جا رہا ہوں. آپ میرے والد پی پہ چل دیا, میں نے مجھے بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ دیکھو بھائی میرا معمول تو وہی آپ نے دیکھا, میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا. میرے اندر ایک صفت ایسی ہے جس کی وجہ سے میں جنتی ہوں. میرے اندر ایک صفت ہے جس کی وجہ سے میں جنتی ہوں, کہ بتاؤ نا وہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مسلمان کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس چیز پر حسد نہیں ہے. میں سچی بتاتا ہوں, میں نے ہمیں آپس میں حسد نے بھی ضائع کیا, یہ ہے, کیونکہ حسد ہر بڑی خیر کے ساتھ ہوتا ہے. حدیث میں ہے لا حسد الا فی اس میں صحیح. اگر حسد کی واقعی گنجائش ہوتی حلال ہونے کی جائز ہونے کی تو وہ دو چیزوں میں ہوتا ہے, علم اور مال میں. سخاوت اور علم یہ تو اتنی اونچی چیزیں ہیں کہ اگر حسد کی گنجائش ہوتی تو یہ قابل حسد چیز تھی. یہ علم اور سخاوت کی فضیلت میں ہے یہ بات. لا حسد الا حسد, اللہ مجھے معاف فرمائے, حسد بہت ہے. اور یہ حسد کا کام یہ ہے کہ ساتھیوں کو ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے, معاون نہیں بناتا. حسد اللہ کوئی بھی خیر کی بات کسی کہلوا دے گا یا کسی کا خیر کا کام کروا دے گا, سامان بتا ہے. تو سنی کیا کہتے ہیں آپس میں, حسد یہ کیوں کر رہے ہیں بس, اور کچھ نہیں, کہ یہ کیوں کر رہے ہیں بس. اس چیز سے کوئی مطلب نہیں کہ صحیح ہے غلط ہے مصیب ہے مضر ہے, کوئی نہیں, کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. مشرکین مکہ قرآن کو اللہ کی آخری کتاب یقین کرتے تھے, نہ ماننے کی وجہ کیا تھی بتاؤں؟ کہ نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ یہ کتاب محمد پر کیوں نازل کی گئی. قرآن عظیم کی گئی محمد پر, جس کے بچپن سے نہ ماں ہے نہ باپ ہے. بچپن میں کیا ہوا, ماں باپ چلے گئے, ایسے ایسے کچھ بھی کتاب ملی ہے. کسی اونچے خاندان والے کو ملتی, کسی بڑے چودھری کو سرپنچ, کسی بڑے سردار کو نازل ہوتی, طائف اور مکے کی بستیوں کے بڑے سردار نازل ہوتی ہے قرآن میں. حسد اس حسد نے اسلام سے روکا جی ہاں, بالکل یہی بات ہے. ورنہ وہ جانتے تھے کہ قرآن آخری کتاب ہے. تو حسد بڑی خیر سے روک دیتا ہے. صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے تو اپنے کو اپنے آپ کو ان کے پیچھے لگا دیتے. اسے روایت میں ہے کیا فرمایا کہ یہ یمنی تلوار کون لے گا, یمنی تلوار کون لے گا, ان کا تلوار تھی بہت یمنی میں. تو آپ کے قرابت والے حضرت عمر بھی آپ کے قرابت دار اور زبیر بھی قرابت دار, تو پھوپھی کے لڑکے ہیں اور یا تو سب سے بڑی قرابت داری. تو سر آپ کے فرمایا کون لے گئے تلوار, میں نے کہا میں دوں گا, فرمایا نہیں. پھر اعلان ہوا کون لے گئے تلوار, اور زبیر نے کہا میں دوں گا, فرمایا نہیں. دونوں کو انکار کر دیا. اب فرمایا کون لے گا جس کا حق ادا کرے. یہ سوال مشکل تھا, تو سب پیچھے ہٹ گئے کہ نہ بھائی حق ادا کرنے والی بات کو ہم اب اللہ نے خود دیتے ہیں, الگ بات ہے. لیکن اب کوئی مطالبہ نہیں کرے گا. روایت میں ہے کہ سب کا مطالبہ ختم ہو گیا. کیونکہ آپ نے کیا فرما دیا بولنے کا اس کا حق ادا کرے. تو ایک صحابی ابو دجانا کھڑے ہوئے تو میں آ کے اسلام لو جی لو آپ دے دی. فرماتے ہیں کہ جب تمہیں بدھ جانا کو ملی تو میں بدھ جانے کے پیچھے پیچھے چلا کہ آخر کیا بات ہے, اس کے اندر کیا خیر ہے جو ہمارے ہوتے میں تمہارے اس کو ملی. یہ نہیں کہ ہم بڑے ہیں یہ چھوٹا ہے, ہم پرانے ہیں یہ نیا ہے, یہ بات نہیں. دیکھ کر کہنے لگے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, دیکھ کر کہنے لگے بدھ جانے کے عمل کو کہ اللہ رسول عالم, کہ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے کسی کیا کام لینا ہے. یہ مزاج تھا صحابہ کا کہ اگر پرانے سے کوئی کام لیا جا رہا تو نئے اس کے ساتھ, اور اگر نئے سے کام لیا جا رہا تو پرانے ان کے ساتھ. یہاں حضرت اسامہ کی جماعت کے حضرت اسامہ کو امیر بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اطاعت دیکھنی تھی. میری بات یاد رکھیے, حضرت اسامہ کیا بنایا؟ امیر. بڑے بڑے مہاجرین پر دیکھو, میری بات یاد رکھیے, چھوٹے بڑوں کی اطاعت کرنے یہ تو ادنا درجہ ہے اطاعت کا. بڑوں کی اطاعت کرنی, اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بڑے چھوٹے کی اطاعت کرنے, یہ امتحان ہے. ہاں سالوں کا نہیں بنایا, حالانکہ چھوٹے تھے اور سارے اندر کون مہاجرین اولین الفر جیسے بڑے بڑے اس میں. جی ہاں جی, غور کر لو, غور کر لو, غور کر لو. ہاں دکھانے کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو میرے دوست عزیزوں, اطاعت جذبات کی نہیں ہے بلکہ جذبے پر تو کہ اطاعت پر تو جذبے کو قربان کرنا ہے. اپنی زندگی کی اطاعت نہیں ہے, کوئی بھی اپنے جذبے کا مطیع نہیں ہو سکتا. کوئی اپنے جذبے کا مطیع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جذبہ جو ہوگا حکم کے خلاف ہوگا. لوگوں سے بات ہماری تو ہماری نافرمانی کی ایک بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے جذبے کو پورا کرتے ہیں, اپنے جذبے کو پورا کرتے ہیں. یہ نافرمانی کی بنیاد ہے. سننا غور سے بات, ایک تو گندے جذبات ہیں, گندے جذبے کو چھوڑ دینا حکم پر, یہ اطاعت کا اگلا درجہ ہے. میری بات ذرا مشکل سے آئی, صحیح میں جنا نہیں کریں گے, شراب نہیں پیئیں گے, چوری نہیں کریں گے, سود نہیں کھائیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, غیبت نہیں کریں گے. ہاں اطاعت ہے بے شک, اس پر اجر بھی ہے, لیکن اطاعت کا اگلا درجہ ہے. ایک آدمی کے اندر اچھا جذبہ ہے اور اس کو حکم آ گیا اس جذبے سے رکنے کا, میری بات غور سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اطاعت کتنی پیدا ہوئی. کہ امیر کی اطاعت پر اچھے جذبے کو چھوڑ دینا یہ ہے اصل اطاعت. امیر کا حکم آ گیا کہ چھوڑ دے گا, چھوڑ دیں گے. سنو غور سے بات, ہماری صحابہ سے کروایا گیا ہے. حدیبیہ جو ہے نا, حدیبیہ یہ اپنے اچھے جذبے کو قربان کرنے کا موقع ہے اطاعت دکھانے کا. اطاعت کا امتحان ہے حدیبیہ. دیا کیا ہے؟ اطاعت کا بڑا امتحان ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آڑے ہوئے تھے کہ ہمیں تو عمرہ کرنا ہے. ابو بکر کیا مغفر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی پوچھا گیا رسول اللہ مغفر نہیں ہے؟ کہ ہاں ہمارا مغفر ہے مگر ہمیں جب کے صلح کرنی ہے اور ان کی شرائط ماننی ہے سب. اور ساتھی ہمارے اللہ مجھے معاف فرمائے, ساتھیوں کا جذبہ کہ کیا حکومت, کیا احتیاط, ہمیں تو کام کرنا ہے, کام تو حق ہے. ایک تو وہ طبقہ ہے جو کام کو بے احتیاطی سے کرے حق سمجھ کر, ایک طبقہ وہ ہے جو احتیاط کے نام سے کام سے بیٹھ جائے. یہاں تو پابندی تو یہاں تو کچھ کرنے نہیں ہے. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کام ہے اصل اس کام پر یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ساری رکاوٹیں فروعات میں ہیں. فروعات میں جو کام سے یعنی کام پہ جو اس کو کام ہی نہیں کہتے اس پر رکاوٹیں ہیں. ہاں یہ کیا بتاؤں حضرت کو, لوگ انسان پاکستان کا کام دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہاں کام نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں اصل کام یہی ہے. ہمارے یہاں کے تو کام کرنے والے اجتماع میں لگے ہوئے ہیں. تمہیں اللہ نے افراد دعوت کا موقع دیا ہوا ہے, اس سے کہنے میں یہاں کام نہیں ہے. ایک ساتھی مجھے ملے ابھی کچھ دن پہلے, یہاں رہتے ہیں, کہیں گے جی میں سعودی چھوڑ کے فلنگ میں جانا چاہ رہا ہوں. کیوں کہ وہاں دعوت کا کام نہیں ہے. میں نے کہا لے اللہ کے بندے, ہم بھی تو کام کرتے کرتے وہاں پہنچے, تو وہاں سے چھوڑ کے بھاگنا. یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے اور یہ دماغوں سے نکل کے نہیں دیتی ساتھیوں کے, کہ جو اصل کام ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں کام کی فروعات کی وجہ سے. یہ تو سب فروعات ہیں, ایجنسی اجتماع اور جناب یہ مذاکرے وہ مذاکرے اور یہاں اجتماع وہاں اجتماع, سب پرانوں کا جوڑ, نئے لوگوں کا جوڑ, عام اجتماع اور خاص اجتماع, سب فروعات ہیں. یہ کام ہی نہیں, یہ کام کام ہے ہی نہیں. یہ میں تو کہتا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں ساتھیوں سے, میں نے کہا تمہاری صلاحیتیں فروعات میں ضائع ہو رہی ہیں. اگر حضرت سے معلوم کرنے جاتے ہو تمہاری صلاحیتیں, وقت کی, مال کی, ساری جسمانی صلاحیتیں تمہاری اس چیز میں ضائع ہو رہی ہیں جو کام ہی نہیں ہے. یہاں اجتماع کا انتظام, وہاں اجتماع کا انتظام, میں تو کہاں کرتا ہوں. میں نے کہا اللہ نے جو کام اس ملک والوں کو دیا ہے, جو اصل کام ہے. تو یہ بھی ہے, اس کا مزہ ہے. ہم جیسے کو قربان کرو کہ سر حکم پر مشرقین کی ساری شرائط ہم منظور ہیں, اور مشرقین کو ہماری کوئی شرط منظور نہیں ہے. کیا ندی حق پر نہیں ہے محمد گندا؟ کیا آپ کے الگ مرض نہیں ہے؟ سب کچھ ہے, لیکن نہیں ہم لوگ جانا ہم کبھی یہی ہے. رسمر فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اعمال اور صدقات کیے کہ اے اللہ میرا حدیبیہ کا دن کا گناہ معاف کر دے. آپ سوچیے تو صحیح, گناہ معاف کر دیں. کیا گناہ تھا؟ عمرہ عبادت, ایسی عبادت جو مکے کے علاوہ کہیں ہو نہیں سکتی. ساری دنیا میں آپ جو چاہے عبادت کر لیں, تمام یہاں کے علاوہ عمرہ یہاں کے علاوہ کہیں ہو نہیں سکتا. لیکن حکمت کے کا خود ہے کہ میں نے ساری زندگی اعمال کیے, صدقات کیے, اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے, میں حدیبیہ میں عمرہ کرنے کے لیے کیوں اڑا ہوا تھا. حضرت عمر نے اشار کیا, آپ پر وہی نازل ہونی شروع ہوئی نا, حضرت عمر اپنی سواری دوڑا کر آگے آگے چلے گئے کہ اب شاید میرے خلاف کوئی آسمان سے نازل ہو رہی ہے, میرے خلاف آیت نازل ہو رہی ہوگی, اور عمر یہاں سے ہٹ جائے ایک طرف. حضرت عمر سمجھ گئے, ہم سواری کو دوڑا دیں آگے, دوڑا جر لے گی اللہ کے نبی سے کہ اب عذاب نازل ہو جائے میرے اوپر. اس بات پر کہ میں عمرہ کرنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیے عمرہ عبادت ہے, اور صحابہ تمنا کرتے تھے کاش ہم مکے جائیں اور عمرہ کریں. نہیں مزاج نہیں ہے. یہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ طبیعت کے خلاف حکم لاتے ہیں اطاعت دیکھنے کے لیے. تحویل قبلہ کا بھی مقصد یہی تھا, تحویل قبلہ ہوں گے کیوں؟ صرف دیکھنے کے لیے, میں یہ تو رسولہ تم نے کون اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا, ہم نے سیدھے قبلہ بدلا ہے. جی ہاں یہی وجہ ہے نا, کیا ہے؟ جی ہاں اطاعت دیکھنے کے لیے تحویل قبلہ, یہ بیت المقدس سے بیت المقدس کہہ دیا. نماز کے درمیان میں یہ بھی نہیں کہ چلو ظہر پڑھ لو پھر اکثر سے دیکھیں گے. ہاں حکم ڈالنے والی بات نہیں تھی, ظہر میں ہوا نا تحویل قبلہ. جی ہاں دو رکعت ادھر دو رکعت ادھر,
نماز نہیں گھوم گئے، یہ نکاح یہ تو پوری کر لیں، اگر اچھا ادھر پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اطاعت کے نماز عمل کر جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا ماما خان اللہ علیہ دیا ایمان رکھوں کہ اللہ تبھی نماز نہیں کریں گے. نماز مراد ہے ایمان، ایمان مراد نہیں ہے، نماز مراد ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے، ساتھیوں کا جذبہ ہوتا ہے. اچھا وہ اپنے جذبے کو پورا کرنے کی شوق میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں، میرا جذبہ یہ ہے، ان کا جذبہ یہ ہے، ان کا جذبہ یہ ہے، تو وہ اپنے جذبے کو پورا کرنے کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں. الگ اطاعت یہ ہے کہ اپنے اس جذبے کو قربان کرتے ہیں. ایک مظلومہ عورت تھی جس کو جذبانی بیماری تھی، کوڑ کا مرض، ہاتھ اور پیروں میں زخم. وہ بیت اللہ کا طواف کرتی تھی گھسٹ گھسٹ کے زمین پر، تو لوگ اسے بچتے تھے، اب یہ سوچے لوگوں کو اس کے مرض کی وجہ سے. تو ابھی نہ تو شادی تھی، لیکن اس کا شوق طواف کا، اس کتنا شوق ہوگا کہ نظام کے ساتھ وہ طواف کرے. ہر بڑے لوگ فرمایا ہمارا جی کہ اللہ کی بندی لوگوں کو ابھی اتنے دے طواف چھوڑ دی، تو گھر بیٹھ اپنے چھوڑ دیا طواف، اس نے طواف کرنا چھوڑ دیا. امیر کا حکم ہے، سنو اطاعت اسے کہتے ہیں. حضرت کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے کہا جا جا طواف کر، یہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، جس نے روکا تو ان کی وفات ہو گئی. اس عورت نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کہنا امیر کی اطاعت کروں گی حیات میں، نافرمانی کی اسے مرنے کے بعد میں طواف نہیں کروں گی، کیونکہ امیر ہی تو مرا ہے، حکم تو باقی ہے. تو چیز صحیح طواف، ہم کسی معمولی باتوں میں اللہ مجھے معاف فرما میں اٹ جاتے ہیں، چھوڑ دو امیر پر، ذمہ دار پر چھوڑ دو. اسے میری بات یاد رکھنا کہ مشورے میں رائے دینا ایسا ہے جیسے امام کو لقمہ دینا. مشورے میں رائے دینا ایسا جیسے امام کو لقمہ دینا. آگے کیا آگے امام غالب ہے؟ امام کیا ہے؟ جی ہاں حدیث میں ہے کہ امام غالب ہے. آپ کی نماز کی ضمانت امام پر ہے، آپ پر نہیں ہے. آپ نے کیا کر دیا؟ لقمہ دے دیا بس. اور لقمہ کہاں سے دو؟ کہ احناف کا تو مذہب یہ بھی ہے، احناف کا مذہب تو یہ ہے کہ لقمہ دو جماعت میں شریک ہو کر. یہ بات یہ سمجھنے کی ہے، لقمہ کیسے دو؟ جو آدمی مان میں شریک نہیں ہے وہ لقمہ دے گا؟ ارے ہاں امام اس کا لقمہ لے گا؟ جی ہاں، کہ نہ تین دن میں، نہ گشت میں، نہ ملاقاتوں میں، اور مشورے میں رائے دے بغیر جماعت کے امام کو لقمہ دینا، تو امام لقمہ نہیں لے رہا ہے، نہیں نہ غصہ آ رہا ہے کہ میں لقمہ کیوں نہیں دیتے، کہتے میرے میں نے تو جماعت میں شریک ہو جاؤ، جماعت میں شریک ہو جاؤ، تو تمہارا لقمہ لیا جائے گا. موٹی سی بات ہے، مثال ہے کہ سرانے بھی چھوٹ رہے ہیں، گشت بھی چھوٹ رہا ہے، اسرائے دعوت بھی چھوٹ گئی، اور صرف مشورے کی حد تک کام ہے. جی ہاں، بلکہ جماعت میں شریک ہو کر لقمہ لینا چاہیے، اور کام میں شریک ہو کر رائے دینی چاہیے. کام میں شریک ہو کر رائے دینی چاہیے. ایک بات میں دوستو یہ ہے کہ اپنے مشورے کو اجتماعی بناؤ، واقعی اس سے بڑا اجتماعی کام کوئی نہیں، اس سے بڑا اجتماعی کام کوئی نہیں، اس سے بڑا اجتماعی کام کوئی نہیں ہے، جیسے نماز سے بڑا اجتماعی کام کوئی نہیں ہے. نماز سے بڑا اجتماعی کام حج سفر فرض نہیں، زکات سفر فرض نہیں، لیکن نماز سب پر فرض ہے. بالکل اس طرح مشورہ اجتماعی کام ہے، اس سے نماز اجتماعی کام ہے. اسے اللہ نے اس کی اجتماعیت کو بتانے کے لیے اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، دو چیزیں اجتماعیت اور اہمیت، اس کو بتانے کے لیے نماز کو، نماز کے ساتھ مشورے کو بیان کیا ہے قرآن میں. زکات کا، جہاد کا، روزے کا، حج کا کوئی ذکر نہیں ہے، ایک ایسی آیت جسے مشورہ اور نماز ساتھ ساتھ بالکل اللہ جی سجا کر دینا. یہ بیان فرمایا قرآن میں کہ مشورہ ایسا اجتماعی کام ہے کہ اس کو قرآن میں نماز کے ساتھ بیان کیا ہے, اس کی اجتماعیت بتانے کے لیے, اہمیت بتانے کے لیے. اہمیت ہے مشورے کی, اور اپنی رائے کو اپنا حق کبھی مت سمجھو. رائے کو اپنا حق سمجھنا یہ تو الیکشن نہیں ہے, یہ رائے نہیں ہے, یہ تو ہاں تو آپ جانتے ہیں الیکشن کا مطلب حق رائے. حق کہہ رہا ہے, میں کہا کرتا ہوں ساتھیوں سے, میں ہندوستان میں جو رہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی ہم اس ملک میں رہتے ہیں, ہمیں بھی رائے دینے کا حق ہے, ہمیں رائے دینے کا حق ہے کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں. نہیں دیکھو میری بات کو یاد رکھنا, کتنی بھی قربانیاں ہوں کتنی بھی محنت ہو مگر کبھی رائے کو اپنا حق مت سمجھنا. جو دل میں اللہ ڈالے وہ مجھے سے میں نے عرض کیا ہے کہ اس طرح پیش کر دو رائے جیسے امام کے لقمہ پیش کیا جاتا ہے, کیونکہ امام کے لقمہ دینا نہ امام کا حق ہے نہ مقتدی کا حق ہے. تو کس کا حق ہے؟
نماز کا
حق ہے جی ہاں, اس سے رائے دینا کام کا حق ہے. بس ابھی رائے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے, رائے پر اصرار
نہیں,
اور فیصلے کے بعد رائے کو بھلا دینا چاہیے تب اطاعت ہوگی. فیصلے کے بعد رائے کو بھلا دینا چاہیے, ہماری کوئی رائے نہیں ہے, فیصلہ ہو گیا بس. اب سب کی بات ایک ہونی چاہیے کہ بھائی یہ فیصلہ ہو گیا سب یہ کریں, یہ فیصلہ ہو گیا سب یہ کریں, اپنے مشورے کو اجتماعی بناؤ اور ذمہ دار سے تنہا تنہا نہ پوچھو, ذمہ دار سے تنہا تنہا نہ پوچھو. جب بھی ذمہ دار سے تنہا پوچھا گیا اختلاف ہو گیا, صحابہ کے دور بھی اختلاف ہو گیا تنہا پوچھنے پر, صحابہ کے دور بھی اختلاف ہوا ہے تنہا پوچھنے پر, اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سے موقع پر تنہا پوچھا گیا کہ اختلاف ہو گیا صحابہ میں. بہت سے موقع ہیں, تبوک کے موقع پر کھانا ختم ہو گیا نا صحابہ کے پاس, غلہ ختم ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ میں اپنا اونٹ ذبح کر کے کھلاؤں ساتھیوں کو, بھوک لگی ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو میں جاؤ ذبح کر لوں, جاؤ ذبح کر لوں. وہ ذبح کرنے لگے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, کہ میں پوچھ کر آیا ہوں اللہ کے نبی سے اونٹ ذبح کر رہا ہوں, پوچھ کے کر رہا ہوں, میرا اونٹ ہے. جان رکھنا ہماری اجتماعی کام میں تو ذاتی چیز بھی پوچھ کر ہوگی, میرا اپنا ہے میں کھلانا چاہتا ہوں, نہیں مشورہ کرو اجتماعی کام ہے. ہاں کیا ہے اجتماعی کام ہے جی ہاں, اجتماعی کام میں تو کام سارے مشورے سے ہوں گے, یہ میرا اونٹ ہے کہ ہو کر آپ کا اونٹ, لیکن آپ پوچھ کے دبا کریں مشورہ کریں. اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کس سے, اللہ کے نبی نے پوچھا, آپ نے پوچھنے کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے کسی کی. حضرت عمر نے کہا کہ تم نے تنہا کیوں پوچھا جا کر, ہاں ہمیں سر کیوں نہیں لے گئے, تاکہ ہم رائے دیکھیں ہم جوانی کرنے لیں گے. حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کے لے گئے, جا کر کیا ماذا صنعت یا رسول اللہ, اب تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہم تو, آگے کہہ دینا کیا کر دیا آپ نے, سب غصہ آ جائے گا. جی ہاں حضرت نے کیا کہا جا کر, ماضا سنا دے یار اے اللہ کے نبی آپ نے کیا کر دیا, اسی طرح ہے روایت میں, نہیں کہہ رہا روایت میں اسی طرح ہے, ماضا سنا دے یار رسول اللہ, اللہ کے نبی جی آپ نے کیا کر دیا, میں کیا ہوا آپ ان کو اونٹ کا نہیں جلدی دے دی, کہ ہاں میں نے دیے جلد میرے پاس کچھ نہیں آئے تھے, ان کا اپنا اونٹ ہے. تمہاری کیا رائے ہے کہ یا رسول اللہ میری رائے تو نہیں ہے کہ اونٹ ذبح کیے جائیں, کیونکہ دشمن سے مقابلہ کرنا ہے کل, تو کیا ننگے پیر کریں گے یعنی پیدل اور بھوکے کریں گے؟ فرمایا کہ عمر پھر تمہاری بات ٹھیک ہے, آپ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا, ایک دادی کی رائے پر فیصل کو ویسے بدل کے دیا. سنو اور سے دینی کا ہماری آخری بات ہے رائے بہتر آ گئی آپ نے فیصلہ واپس دے دیا. ٹھیک ہے رائے ہر کمر کی بہتر تھی کہ اٹھ دفاع کریں گے تو کل بسر بھوک لگے گی, بھوک تو بار بار لگے گی, بھوک تو بار بار لگے گی نا. امام فرما رہے یہ جو توکل والے ہیں نا, توکل والے انہوں نے مسئلہ مشکل کیا. سنو ذرا اچھی طرح, یہ توکل والے جو ہے نا, توکل والے ان کا میں حال بتاؤں آپ کو. ایک بات تو یاد رکھنا ہمیشہ کہ توکل والے وہ ہوتے ہیں جن کی حاجت اللہ کے سوا کوئی نہ جانے. وہ آدمی تو متوکل رہے گا ہی نہیں جس کی حاجت اللہ کے غیر پر کھل گئی, کسی بھی طرح کھل جائے وہ متوکل نہیں رہا. توکل تو راز ہے اللہ کے بندے کے درمیان. توکل راز ہے کس کے؟ اللہ کے بندے کے راز ہے. جس کا توکل کھل گیا لوگوں پر وہ متوکل نہیں رہا, وہ تو متعقل ہو گیا. کیا بن گیا وہ؟ متعقل. جانتے ہو مانگ مانگ کے کھانے والے. جی ہاں, کہ متوکل کی جماعت آ رہی ہے بھائی, دیکھو ان کا کھانے کا انتظام کرنا ہے, بھائی نے کپڑے کا انتظام کرنا ہے, ان کا کپڑے نہیں ہے, بھائی نے سواری نہیں, ان کا سواری نہیں ہے. جی ہاں, کن کی جماعت ہے؟ یہ متعقل کی جماعت نہیں ہے, یہ متوکل کی جماعت نہیں ہے. متوکل تو وہ ہوتا ہے اس کا راز اس سے اللہ کے سوا کسی پر نہ کھلے. اور توکل کا مطلب یہ نہیں ہے, دیکھو میری وجہ کر کیوں, توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر سبب کے سفر کریں. سچی بات ہے, توکل کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر نہ کریں. یہ ہے توکل کرنے والا. آگے کی ضرورت جب چھپا ہوئی حاجت کو مخلوق سے چھپانا توکل ہے. یہ نہیں کہ اسباب کے بغیر نکلنا توکل ہے, بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط بات. ہمارے کام کو بڑا نقصان اس میں کسی لاج سے پہنچا ہے. سچی بات بتا رہا ہوں, مٹی کی بات اندر کی سچی بات, سب سے زیادہ نقصان ہو جائے گا کہ اسے اس خیال نے لوگوں کو سائل بنا دیا. کیا بنا دیا؟ سائل. وتزود فإن خیر الزاد التقوى, قرآن کا حکم ہے کہ توشہ لے کر چلو. کیا لے کر چلو؟ توشہ لے کر چلو. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آگے یہ مطلب یہ ہے کہ توشہ جو ہے وہ توکل ہے. نہیں, توشہ توکل نہیں ہے. وتزود کہ توشہ تم لے کر چلو. صحیح خیر الزاد التقوى کہ سب سے بہتر توشہ تو لوگوں سے سوال نہ کرنا ہے. تو جو توشہ لے کے چلے گا وہ سوال نہیں کرے گا. توشہ یہاں تقوی کا مطلب کیا ہے؟ سوال نہ کرنا ہے تقوی کا مطلب. اس لیے ہم کبھی اس کی ترغیب نہیں دیتے کہ بھائی اسباب کے بغیر نکلے. نہیں, کبھی نہیں. اسباب کا حق کے ساتھ رعب سے مدد اللہ کی, شعر ان کے ساتھ ان کی مدد کے لیے, دوسرا رعب سے اللہ نے مدد کی ان کی, رعب سے مدد کی, شعر سے مدد کی, اور سورج ان کی ان کے راستے ان کے غاز راستے کاٹ نہیں ملتا ہے تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو. کتنا اکرام ہے. اور ہم نے ہدایت ان کو خوب دی ہے اور وہ سارے ایمان والے تھے. اللہ فرما رہے ہیں وہ سب کامل ایمان والے ہیں. پچھلے دن عام ہونے کی رتی سب کچھ ہے مگر ان کے ساتھ چاندی کے سکے تھے. کیسے؟ چاندی کے سکے. چل رہے یہ پیسے لو اور کھانا خرید کے لا. یہ نیچے کو کھلا دے گا, تم رہنے دو کھلا دے گا نا. میں تو سچی بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں متوکلین کی نظر اگر ہے تو صرف مخلوق پر رہ کے کوئی کھلا دے گا. یہی تو اشراف ہے. یہی تو اشراف ہے. جائی مستغنی ہو کر نکلے. اور یاد رکھنا کہ تجارت یا ملازمت کرنا یہ اپنے سوال کو چھپا اپنی حاجت کو چھپانے کے لیے ہے. جی ہاں اسباب اختیار کرنا حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے. حاجت اللہ پوری کرتے ہیں. بڑے 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 اسباب والے پریشان ہیں اور بڑے بڑے فقرا مطمئن ہیں. جی ہاں یہ دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, نظر آتا ہے. بڑے بڑے اسباب والے پریشان ہیں اور بڑے بڑے فقرا مطمئن ہیں. ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں, اس لیے کوئی شک نہیں ہے. اس لیے اسباب کی اختیار کرنا ضرورت پورے کرنے کے لیے نہیں ہے. اسباب کی اختیار کرنا تو اپنے سوال کو بچانے کے لیے ہے کہ کوئی آگے پیسے دے کے یہ کچھ نہیں کرتے تو کچھ دے دوں گا, یہ کچھ نہیں کرتے ان کو بھی جلتے, کچھ نہیں کرتے ان کو بھی جلتے. پہلے مزدوروں بھی جلتے ہیں کہ جن لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ نہیں کرتے ان کو. تو حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا کہ مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور میری کوئی مدد کرتی ہے. حضرت عمر نے اس کو ایک باغیچے والے کے حوالے کیا, جاؤ ان کو جا اپنے باغ میں کام کرا لوں. زمین ہے, مال ہے, سب کچھ ہے, کمائے لے جاؤ اس کو, اسے باغ میں کام کرا, اسے باغ میں کام کرایا اور اسے باغ میں کام کرایا اور اس نے مزدوری اس کو ملی. ایک مدت کے بعد لے کر آیا کہ جی یہ آپ کا مزدور ہے, یہ پیسے ہیں. حضرت ماما ہے لو بھائی یہ پکڑو پھیلی پیسے کی, کسی چاہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, گھر والے کا خرچ کرو, اب نکلو اللہ کے راستے میں, اب نکلو اللہ کے راستے میں. کیونکہ دائی وہی سکتا ہے جو مخلوق سے مستغنی ہو کر اس کام کو کرے. مخلوق سے مستغنی ہو کر, جی ہاں مالدار بننے کا راستہ ہی ہے. صاحب نے فرمایا آج کیا نا کہ رسول اللہ میں مالدار بننا چاہتا ہوں. فرمایا کہ لوگوں کے مرض مستغنی ہو جاؤ, مالدار ہو جاؤ گے. تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. بڑی بڑی لوگ بڑے الٹے الٹے مشورے دیتے ہیں ساتھیوں کو, بڑی الٹے الٹے مشورے دیتے ہیں. تمہارے جامع نہیں لگے لیکن نہیں لگے کیا کروں, کہ ملازمت ہے چھٹی نہیں ملتی, کہ تم ملازمت چھوڑ دو. جی ہاں یہ جاہلانہ مشورے ہیں. جو مشورہ ہے کہ جذبات کا دین, جذبات کا دین کوئی دین نہیں ہے. دین تو حکمت کا ہے. کہ میں کسی ملازمت چھوڑ دو. بہت میرے پاس تو اتنے خط آتے ہیں کہ یہاں ساتھی نے یہ مشورہ دیا ہے, یہاں ساتھی نے یہ مشورہ دیا ہے. جی ہاں کچھ ملازم تاکہ کیا کر سکو. اور تم چلے جاؤ اور کوئی دوسری بار دوسری مرحلے میں تلاش کر لینا. جی ہاں تمہیں اگر چلے گا وقت زیادہ وقت نہیں ملتا تم چھوڑ دو ملازم, تم چار مہینے لگا لو. بٹھا کے تشکیل کرتے ہیں اس کی تشکیل, پوری تمہاری قربانی ہوگی اور یہ ہوگا. وہ اس کے بعد نہ دین کا رہتا رہے, نہ دین کا رہے, نہ دنیا کا رہے. اس کی بات بتا رہا میں آپ کو. جو ساتھی چھٹیاں لے کے جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تم وہاں بڑھا لو اور کمپنی کو چھوڑ دو, کوئی بات نہیں. سنو میری بات, کمپنی کی ملازمت پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے. کمپنی کی ملازمت پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے. کمپنی کی ملازمت تو اس کمپنی میں دین و دعوت میں نندہ کرنے کے لیے. پیسے کمانے کے لیے تو بڑا گھٹیا کام ہے. اور سمجھتے تھے کہ ہم تو لوگوں کو داخل کرنا چاہتے ہیں مختلف شعبوں میں اور یہ چھوڑ چھوڑ کے نکل رہے تبدیل کے لیے. یہ بھائی مولانا ہمارے سب کا ہم کا منصوبہ ہے کہ ہم نے داخل کرنا چاہتے ہیں, لیکن تم اسے بھولو تاکہ اس کمپنی میں اس شعبے میں کیا دعوت کیا زندہ ہو, دین اور دعوت زندہ ہو. جی ہاں تم چھوڑ کے جانے کو قربانی سمجھ رہے. جو صاحب کے بیان کا ٹکڑا ہے کہ بیوی بچوں کو کاروبار کو چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے. بیوی بچے کاروبار کو چھوڑنا, یہاں کے بیان کا ٹکڑا بتا رہا ہوں کہ بیوی بچوں کو کاروبار کو چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے. ان دونوں کی مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے. ان دونوں کی مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے. بے شک چھوڑنا مجاہدہ نہیں, کیونکہ مجاہدے سے ہدایت ملے گی, مجاہدے سے ہدایت ملے گی, اور اسلام میں رہبانیت ہے نہیں, تو رہبانیت سے ہدایت کیسے ملے گی؟ چہل چھوڑ دو, کاروبار چھوڑ دو, دعوت سے کام کرو, یہ رہبانیت میں ہدایت نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام کی ہدایت اس چیز سے ہوگی جو اسلام میں ہے, جو چیز اسلام میں ہی نہیں ہے اس سے ہدایت کیسے مل جائے گی؟ جو چیز اسلام میں ہے ہی نہیں تو اس سے ہدایت کیسے مل جائے گی؟ اس لیے ہمارے ساتھیوں کو ہم کہتے ہیں, ہمیں تو نسل آج تازہ کا مشورہ کرتے ہیں کہ میں آیا تھا یہ لے کے لیے اچانک کے ارادہ کر لیا ہے, لیکن یہ کاروبار ہے, یہ کمپنی ہے, وہاں ملازم ہوں, کیا کروں؟ چھٹی لو, یہ نہیں دے رہے, میں نے بغیر تنخواہ کے لو, یہ بغیر تنخواہ کے بھی نہیں دے رہے, مجھے کہ چلے جاؤ واپس, پھر تو واپس صحیح جائیں, ساتھی منع کر رہے ہیں, یہاں آگے پھنستے ہیں لوگ. تو میں نے کہا دیکھو, جو اپنے وعدے پہ واپس جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے آگے زیادہ کام دیں گے. کیسے؟ میں نے کہا دیکھو, میں تو پہلے ہر تو محفوظ سناتا ہوں, پھر چاہیے کیسے سناتا ہوں, پہلے گھر کا محفوظ, پھر شادی کا مانسا کا محفوظ ہے, یہ کہ دنیا کے شعبے ہم سے جتنے زیادہ مطمئن ہوں گے ہمیں اس کام کو آگے بڑھانے کا موقع ملے گا. یہ وجہ رکھے ہمارے دنیا کے شعبے ہم نے جتنے مطمئن ہوں گے ہمارا کام آگے. چھوڑنے کی بات نہیں ہے, کیونکہ ان شعبوں میں جانا پیسہ کمانے کے لیے ہے ہی نہیں, یہ تو نیت اور یادیں غلط ہیں. میں آپ کو واپس آنا چاہتا ہوں, ایک صحابی تھے وہ قید میں تھے, قید میں ادھر مشرکین کا مقابلہ ہو گیا, اور یہ قید میں انہوں نے حضرت صاحب کی والدہ سے, حضرت صاحب کی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو تو صحیح, یہ کام کا تقاضا آ گیا, میں یہاں قید میں ہوں اور مجھے اجازت دے دو کہ میں بھی جا کے اسمان کی مدد کروں. انہوں نے کہا نا, میں نہیں چھوڑوں گی تجھے, میں کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ صحیح جنگ ختم ہوگی, اگر میں شہید نہ کیا گیا تو سب سے پہلے واپس آنے والا میں ہوں گا. قید میں خود سنا سے ہم صاحب کی اہلیہ نے ان کو ہتھیار بھی دیے اور گھوڑا بھی دیا, قید میں ٹھیک ہے تو وعدہ کر رہا ہے وقت پر آنے کا, تو سنا سے وہ حضرت صاحب نے کھولا لیا اور ان کا ہتھیار لیا اور پہنچنے میں لائے, گئے, مقابلہ ہوا, اللہ کا شکر پتا ہوئی, سب سے پہلے میدان سے واپس آنے والے یہ صاحب, سب سے پہلے واپس آئے اور بیڑیاں بالکل اپنے ہاتھ سے اٹھا کے پیروں میں ڈالی اور گھوڑا اور ہتھیار کے حوالے کیے, ان کی بیوی کے چلو جی میں آ گیا ہوں اور یہ جگہ ڈالی اور ہاتھ باندھے اپنے شاید واپس آئے میدان سے, تو آ کے بیوی نے پوچھا کہ سناؤ کیا کارگزاری, کہ نئی کارگزاری تو ساری بات میں سناؤں گا, سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ میں اس کو یہاں قید میں چھوڑ کر گیا تھا, ابو مہجن فقیری کا نام تھا, ابو مہجن کو میں یہاں قید میں چھوڑ کے گیا تھا, اور سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ یہاں سے گیا نہیں, لیکن میں نے اس کے جیسا ایک آدمی اور اپنے گھوڑے جیسی چھلانگ وہاں دیکھی ہے, میرے گھوڑے برقعہ کی چھلانگ تھی اور اس سے سعد کی طرح کے ایک آدمی تھا, یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا قصہ ہے. تو نبی نے کہا کہ نہیں یہ گئے تھے یہ گئے نا یہ تو پہلے ہیں یہ گئے تھے مسرادا کر کے گئے تھے کہ میں سب سے پہلے واپس آ جاؤں گا اور یہ واپس آ گیا وقت اس کے بعد چار دن بعد جاؤں کام کرو یہ جو چیزیں تو کوئی آدمی ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ بیان کرتے ہیں نہ یاد رکھتے ہیں بس جذبے میں کہ نہیں تم چھوڑو ملازمت نکل جاؤ دیکھو کتنے کتنا ہوگا موقع ملا کہ جاؤ تمہارے پاس ہم اس میں قید نہیں کروں گا میرا بہت دل چاہتا ہے کہ جتنے یہاں کمپنیوں میں بزنس کیے اپنے اس کی پابندی کریں یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے یہ تو شعبے میں جن دعوت کو قائم کرنے کے لیے ایک بڑی کمپنی میں ایک آدمی ملازم تھا اس کے اعلان نے چابیاں لگوا دیا تو کسی نے کہا تم ہٹا چابی لگاؤ اچھی بات ہے ضرور لگانے چاہیے عام دعوت ہے لیکن ہستا جانے لگانے کے لیے اس نے کمپنی نے منع کر دیا اب اس نے جذبے میں آ کے وہ استعفی لکھنا شروع کیا اللہ کی شان وہ استعفی لکھا اس نے اور اسی دن اسے مجھ سے ملاقات ہو گئی کیا ہو رہا ہے میں نے یہ جیسی بات ہے اور میں نے شوق کیوں کیسے استعفی کہ مجھے تو کام کرنا ہے میں نے کہا ہم نے بھی جس کمپنی میں کام کے لیے رکھا ہوا ہے تو کمپنی چھوڑ گیا رہا ہندوستان کی اتنی بڑی کمپنی ہے کہ اس میں کسی مسلمان کا تقرر ہو جانا بڑی بات ہے مولانا نے اس کی صلاحیت دی تھی تو کمپنی کی ضرورت پڑی یہ تقریباً 6-7 سال پرانی بات ہے تو میں نے اس کو سختی سے منع کر دیا ہر چیز نہیں تمہیں چلے کا موقع ملے تم چلے لگاؤ چاہنے کی کوشش کر 8 سال میں بتاؤں 8 سال میں 120 غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں اس کے ہاتھ اور جتنے مسلمان کمپنی میں تھے وہ واقعی مسلمان بنے ورنہ ان کو تو بادل کی تو بیویاں بھی غیر مسلم تھی بادل نے طلاق دے دی بادل نے مسلمان کر لیا اسی گاندھی کی وجہ سے اللہ نے پوری کمپنی میں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جس میں جس کا نماز پڑھنی ہو نماز پڑھے ساری کمپنی غیر مسلم کی ہے لیکن اندر مسجد ہے مسلح ہے نماز ہے گشت ہے تعلیم ہے سارے اعمال ہیں بہت بڑی ڈکی ہے بہت بڑی بہت بہت مانگو یہ نہیں ہم تو فرد کو دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھتے کہ اس فرد سے ہم اس شعبے میں کیا کام لے سکتے ہیں یہ اس طرف توجہ نہیں تھا جی میں کہہ رہا ہوں جیسا ماتے دیں کہ ہمارا کام ہے کہ سب کو مطمئن کرو اپنے کام یہ نہیں چھوڑ کے چلے جاؤ کہاں گیا دلّی میں ہے نا وہ اب تو حال ہی ہو گیا کہ اگر مامی نئے جماعت کے آدمی ہے تو نہیں رکھ سکے نہیں بھائی آپ تو 3 دن بھی جاؤ گے اور آپ تو چلا بھی لگاؤ گے سیدھی بات ہے ہم تو ان شعبوں میں جن دعوت زندہ کرنے کے لیے داخل ہونا چاہتے ہیں ہمیں تو پوری رعایت کرنی چاہیے ان کی شرائط کی تاکہ ہم اندر داخل ہوں نظام کو تبدیل کرنا ہے نا بادل حق کی طرف بیٹنی سے دین کی طرف تو میں ساری بھائی سوال کر رہا تھا کہ جذبہ تو جذبہ اصل نہیں ہے طریقہ اور حکم اصل ہے طریقہ اور حکم اس لیے آدمی ہے کہ اپنے مشورے کو استعمال کرو اور ساتھیوں سے رائے لیا کرو سمجھتے تھے رائے نہیں لوگے تو ان سے کام بہتر ہوگا ساتھی رشتے داروں سے رائے لیے بغیر تو شادیاں نہیں ہوتی میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ باپ جو ہے اپنی بیٹی کا اپنی بیٹی کا ولی ہے وہ ولی ہے اگر وہ ہاں کر لے گا تو ہو جائے گی شادی لیکن اگر تایا سے چچا سے ماموں سے رشتے داروں سے نہیں پوچھا تو ناراض ہوں گا سر یہ ہماری بھتیجی ہے ہماری بھانجی ہے ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ کم سے کم ہمیں بدلاتی بھی صحیح ایسا ہی ہوتا ہے جی ہاں بعض تو شادی میں شرکت نہیں کرتے غصے کی وجہ سے ناراضگی میں کہ ہم سے نہیں پوچھا شرم تو شادی ہو جائے گی لیکن کیا ہوگا یہ ناراض سب شادی کرنے کے تقاضے میں کوئی تقاضے پوری نہیں کرے گا تو یہ تو گھر کی شادی ہے ابھی سارا آنند کام ہے اگر شادی میں رائے نہیں دیں گے تو شادی سے کام کیسے اس لیے ایک بری بات لکھی ہے کہ ساتھیوں سے رائے لیا اور ساتھی کی رائے کا احترام کرو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کی رائے پسند نہیں آتی تھی تو آپ اس کی رائے سے اعراض کر لیا کرتے تھے رد نہیں اعراض اس کی رائے سے آپ اعراض کر لیتے رد نہیں کر سکتے نہیں کہ تمہاری رائے غلط ہے اس کی رائے سے کیوں اس لیے کہ صحیح بات کی تعلیم دینا ذمہ داری کے ذمہ ہے تو ایک آدمی نے رائے دی ہے کہ اس کی رائے کا احترام کرتے ہوئے صحیح بات کی تعلیم دینا ذمہ داری ہے صحیح بات کی تعلیم دو تاکہ وہ اس کو سمجھ جائے کہ میری رائے یہ مناسب نہیں تھی سنو رائے کو رد کرنا نہیں ہے بلکہ صحیح بات کی تعلیم دینی ہے میں اس کو آکار کرتا ہوں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم بن کیسان کو قید کر کے لے آئے ورنہ صحابہ ان کو قتل کر رہے تھے حکم بن کیسان کو صحابہ حکم بن کیسان کو صحابہ قتل کر رہے تھے قتل دیں مشرق اسلامی لا رہی ہوں کہا کہ نا قتل مت کرو کہ یہ اسلام نہیں لا رہا ہے نا کیا اب کرنا کیا ہے اس کا قدر کرو کہ نہیں قدر نہ کرو اس کو میرے حوالے کرو اور مقداد حکم بن کیسان کو لے آئے آپ کی خدمت میں آپ نے خود دعوت کی وہ انکار کرتے رہے کہ نہیں میں اسلام کو نہیں کروں گا بہت دیر ہو گئی آپ کو دعوت دیتے رہے حکم بن کیسان کو حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ اس کے مقدر میں ایمان لانا نہیں ہے یہ کبھی ایمان نہیں لائے گا ایمان کبھی نہیں لائے گا آپ میرے حوالے کریں میں اسے قتل کرتا ہوں تاکہ یہ جہنم میں ٹھکانے میں پہنچ جائے اسی طرح روایت میں تاکہ جہنم میں ٹھکانے پر پہنچ جائے یہ ایمان کبھی نہیں لائے گا اور آج خام کا تھکا رہے میں آپ اس کے پیچھے اسے میرے حوالے کی فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا عمر رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہے جن کی زبان میں فرشتے بولتے تھے اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں سنو لیکن ایک آدمی کو جہنم سے بچانا ہے حضرت نے کہا یہ ایمان نہیں لائے گا کبھی ایمان نہیں لائے گا آپ اجازت دیجیے میں تو قدر کر کے اس کے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچا دیں اور جو ہم آتے ہیں آپ نے میری طرف کوئی التفاق دیجیے آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان اسلام میں داخل ہو جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ایک میں تیری بات بہت مان لیتا ہوں تو جہنم میں جا اپنی رائے کی وجہ ساتھیوں کو بتا دینا تاکہ ساتھی کے دل میں خلجان نہ رہے کہ ہماری بات کیوں نہیں سنی گئی ہمارے جیسے اللہ کے نبی نے مجھ سے اعراض کیا میں جب نہیں دیکھا بس مجھے تو اگلے پیچھے خیال نے گھیر لیا کہ اب کیا ہوگا پھر خیال آیا کہ نہیں مجھے میں نے سوچا کہ میں تو اللہ کے رسول کی خیر خواہی میں کہہ رہا تھا کہ اس میں تھکا رہے اس کے پیچھے یہ ایمان لائے گا نہیں چھوڑے اس کی حال پر لیکن آپ نے بتا دیا عمر کہ عمر اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں جاؤ تو میری عرض یہ ہے کہ بھئی اپنی رائے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے رائے دے دو رائے دینے والا بری ہو گیا اللہ کے یہاں اور بری ہونا ہے بری ہونا ہے رائے دے کے بری ہو جاؤ بھائی ہمیں رائے دے کے بری ہو جاؤ اب ذمہ داری ہے ذمہ دار بنے یہ اس کام کا مزاج ہے انسان کا مزاج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کی محنت ان آنے والے حجاج آپ کو تو میں کیا عرض کروں, آپ کو تو فرصت ہی ہونی چاہیے کھانے کی نہ پینے کی. اتنا بڑا میدان ہے یہ محنت کا. میں نے کہا تھا جیسے میں نے کہا دیکھو بہت جی بات ہے اس کی, حرمین کے بازاروں کی ظلمت یورپ امریکہ کے بازاروں سے کہیں زیادہ ہے. حرمین کے بازاروں کی ظلمت یورپ امریکہ کے بازاروں سے کہیں زیادہ ہے, کہیں زیادہ. لیکن حجاج کے اندر سے اس کا تصور تو ختم ہو گیا اور خیال ہی پیدا ہو گیا کہ حرمین سے خریداری کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ یہاں والوں کی مدد ہو سکے. ماسا فرماتے تھے کہ حرم تو اب تو بہت زمانہ بدل گیا, میں تو اس کو فرمایا تھا کہ حرمین کی خریداری یہود و نصارا کی کمپنیوں کی مدد کرنا ہے. اس وقت جب کچھ بھی نہیں آیا تھا یہاں حرمین کی خریداری یہود و نصارا کی کمپنیوں کی مدد کرنا ہے. کسی نے کہا مولانا صاحب سے جب گھر والوں کا آپ حج کرا دیں, اور نے فرمایا بھائی بس ایک حج کر لیا کافی ہے. اگر نہیں حضرت کرا دیجیے تو نے فرمایا کہ بھائی اب وہاں دنیا آنے لگی ہے, کسی طرح والی بات ہو گئی. جی ہاں یہ سب نے ساٹھ سال والی بات ہے, ساٹھ سال ہو گئے اس بات کو کہ بھائی اب وہاں دنیا آنے لگی ہے. ساٹھ سال میری کیا کون سی دنیا تھی, اسی میں حجاج کا یہ ذہن رہا. اور یہ بات بالکل حق ہے کہ حرمین کے بازاروں کی ظلمت یورپ امریکہ کے بازاروں سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ جو کچھ گند یہاں ہے وہ اگر وہاں ہوتا تو یہ وہاں کے بازاروں کے عین مطابق ہے. کیونکہ جو چیز جہاں کے لائق نہیں ہے اگر وہ چیز وہاں آ جائے گی تو اس کو منع مل جائے گا. حاجیوں کو اندر گھس کے سمجھانے کی ضرورت ہے واقعی کیا شیطان نے, یعنی سارے انبیاء اور صحابہ کی محنت کے آثار کو ایسا چھپا دیا, ایسا چھپا دیا کہ یہاں کے رنگ و رونق میں انبیاء علیہ السلام کے دعوت کے آثار اور ان کے اثرات کی طرف خیال بھی نہیں جاتا. حقیقت تو بہت دور کی بات ہے, خیال بھی نہیں جاتا, اس کا مشاہدہ تو بہت دور کی بات ہے, اس کا تخیل بھی نہیں, خیال بھی نہیں آتا. اس لیے حجاج پر اس محنت کی ضرورت ہے. یہ تو آپ حجاج کے لیے میں کہتا ہوں کہ تاجر کہتے ہیں کہ جی ہمیں فرصت نہیں ہے اس وقت, اس وقت تو واقعی کام کرنے والوں کو فرصت بھی ہونی چاہیے. چلیں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قربانیوں سے ہی قبول کرواؤ, واقعی بس یہی راستہ ہے. سبحان اللہ کریں. السلام علیکم.